خيرا كثير واحسن جزاء الحمد لله. الآن سيدي هاي سيدي هاي كن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك
ونتوب إليك. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت بیچ میں رکنے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن یہ ہے کہ ہم انشاء اللہ ساتھ ساتھ سنتے رہیں گے. صرف تلاوت بھی سمجھ آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی ہوتی ہے, لیکن جب ہم بغیر سمجھے یا بغیر معنی پہ غور کیے پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ بیچ میں ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے. انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بیچ میں تلاوت سنتے رہیں گے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سورۃ یاسین کا آغاز کریں گے. سورۃ یاسین قرآن پاک کی بہت خوبصورت سورت ہے, بڑی معروف سورت ہے اور یونیک سورت ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی سورتیں ان کے جوڑے ہیں. ہم اپنے تفسیر کے اس سلسلے میں ہر سورت کا پچھلی دوسری سورتوں یا آنے والی سورتوں کے ساتھ جوڑ دیکھتے ہیں. جب ہم سورۃ یاسین کو دیکھتے ہیں نا, تو یہ بالکل یونیک ہے, منفرد, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اور اس سورت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں. کچھ زوف میں ہیں, کچھ غربت میں ہیں, کچھ صحیح بھی ہو سکتی ہیں. لیکن آج ہم نے اس کو اس سوچ کے ساتھ پڑھنا اور سننا ہے کہ میں اس سورت کے اس مضمون کو تو سمجھوں جس کی وجہ سے لوگ مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے پاس تو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. پھر دوسری بات ہے کہ اگر پڑھے گا کوئی تو ہمیں سمجھ کتنی آئے گی, اور اس وقت ہم ہو سکتا ہے نزا کی اتنی سختیاں ہوں کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہ سکیں. تو آج موقع ہے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا. اس سوچ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے کہ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہی جائیں گے اور اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. آپ جب اس صورت کو دیکھیں گے نا, تو آپ کو اس کی الفاظ کے اندر ایک قسم کا اشتعاش محسوس ہوگا, یعنی اس کا صوتی حسن بہت ہے. دل کی دھڑکن کبھی تیز ہوتی ہے, کبھی ہلکی, جیسے بالکل زندگی کا احساس ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جہاں یہ قرآن پاک میں ترتیب کے ساتھ ہے, تو یہ مکی صورتوں کے گروپ کے اندر ہے. پیچھے سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں, اس لیے اسٹوڈینٹس کو بھی اس چیز کی نا دلچسپی ہوگی. قرآن پاک میں مکی صورتوں کے یعنی جو مختلف انداز ہیں, تو کل چھ گروپ ہیں, جس میں سے پھر ہر گروپ کے اندر دو دو گروپس میں تین تین صورتیں جمع ہو جاتی ہیں. پہلے جو دو گروپس تھے اس میں سورۃ الانعام, اعراف, اور دوسرے گروپ میں سورۃ یونس سے لے کے مومنون تک 14 صورتیں شامل تھیں. ان سب کا بنیادی مضمون ایمان بر رسالت ہے. درمیانی جو دو گروپس ہیں, ان کے پہلے گروپ میں سورۃ فرقان سے سورۃ سجدہ تک 8 صورتیں ہیں, جبکہ دوسرے گروپ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت, سورۃ سبا سے سورۃ الاحقاف تک 13 صورتیں ہیں. ان سب صورتوں کو یعنی اسی کے اندر سورۃ یاسین بھی ہے, اس کا بنیادی مضمون ایمان باللہ ہے, توحید ہے. آپ کہہ لیجئے کہ آپ اپنے اس کورس میں اب توحید اور عقیدہ پڑھ رہے ہیں. بعض طرح جب تک کتاب سامنے نہ کھلے ہم کہتے ہیں ہمیں تو عقیدہ پڑھایا ہی نہیں, تو جو قرآن پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ مجھے عقیدہ نہیں پڑھایا گیا, تو اس نے تو واقعی قرآن کو سمجھا نہیں. ان سب صورتوں میں ہم توحید کو دیکھیں گے, اور یہ صورت اب اس جوڑ میں بالکل مڈل میں آ رہی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں جیسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اب اچھی طرح سے اس کو پہچان جائیں, اس بات کو سننے سے پہلے کہ ہم نے قرآن پورا کر دیا. اگر آپ سورۃ فرقان سے سورۃ فاتر تک ایک طرف 10 صورتوں کو رکھ دیں, اور اب اس کے آگے یعنی سورۃ یاسین کے بعد سورۃ صافات سے لے کر سورۃ الاحقاف کو رکھیں, تو ادھر بھی 10 صورتیں اور بیچ میں سورۃ یاسین ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ توحید کے مضمون کو ہولڈ کرنے والی صورتوں کا مقام مکی صورتوں کے مڈل میں ہے, اور یہاں سورۃ یاسین ہے. تو اس کی ساری اہمیت جو ہے نا, وہ توحید کی وجہ سے. ساتھ ہی ساتھ ہم جس صورت میں دیکھیں گے وہ ہے ایمان بالآخرہ. اتنی اداس کرنے والی آیتیں اس کی کہ جس کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, وہ کسی اچھی سی آواز میں قرآن سنے نا, تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے, اور خاص طور پہ صورت یاسین ایسے دل رونے کو کرتا ہے, جسے اپنے لفظوں میں آپ کہتے ہیں نا کہ دل بھر آتا ہے. اس صورت کو پڑھتے وقت آپ محسوس کریں گے کہ دل کے بھرنے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. صورت کا نام یاسین پہلا ہی لفظ ہے, حروف مقدات ہے, ان کے معنی نہیں پتا کسی کو, اللہ تعالیٰ نے یہ راز رکھا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بس یہی کہہ دیا کہ ہر لفظ کی 10 نیکیاں، الف لام میم 10 10 کر کے 10 30 نیکیاں۔ اب یہ نام کسی کا رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے، کیا کیا جائے، اس پہ ہم جب سورت آیت تفسیر شروع کرتے ہیں تو وہاں تھوڑی بات کر لیں گے۔ سورت کب نازل ہوئی؟ مکہ کے دور کے متوسط کا آخری زمانہ، یعنی مکی دور کو اگر آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا تو جو بیچ کا حصہ تھا نا اس کا بالکل آخر، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری دور سے ملتا ہوا زمانہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی تھا، اللہ کے نبی کی نبوت کو نہ ماننا اور آنے والوں کو روکنا، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ان لوگوں پر حجت تمام کیے۔ 3 طرح سے اللہ نے مکہ والوں اور آج ہر دور والوں کو اللہ کے نبی کو ماننے کی دعوت دی ہے۔ نمبر 1، توحید پر کائنات کی مثالیں، جیسے پیچھے سورت فاطر میں ہم نے دیکھا، اسی طرح اس سورت میں ہمیں آج سارے کائنات دکھیں گے۔ عقل استعمال کرو، سوچو، والشمسی اور والقمر، سورج چاند کی باتیں، ستاروں کی باتیں، سیاروں کی باتیں آپ اس میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر انسان کو آخرت پر، تیسری چیز اس میں آخرت کے کچھ دلائل، کہ ذرا سوچو تو صحیح، اور اسی طرح پر اپنے انسان کے اپنے وجود پر غور کرو کہ تم کہاں سے آئے اور کیا ہے۔ اور یہی 3 باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سائیڈ ایشوز کو نہیں چھیڑتے تھے پبلک میں، ادھر ادھر کی باتیں کہ لوگ ابھی توحید نہیں سمجھے اور آپ ان کو سگریٹ پہ بات کر دیں اور آپ ان کو کسی اور بات پہ لے آئیں، تدریج تھی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکی دور کی آخری دور میں نازل ہونے والی یہ سورت اس دور میں جتنا قرآن نازل ہوا تھا اس کا خلاصہ ہے، اور وہ 3 بنیادی چیزیں تھیں، توحید، رسالہ اور ایمان بالآخرہ۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کو اس سورت میں جو شروع سے لکھنا شروع ہوگا، اتنی درد مندیوں کے باوجود، اتنی محبتوں کے باوجود، پیار سے بلانے کے باوجود لوگ کیوں نہ مانیں، بہت زبردست طریقے سے صورت میں آپ کو تعصب کی دیواریں ٹوٹتی بھی دکھیں گی۔ لوگ کیوں نہیں مانتے، کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ انشاءاللہ یہ پہلے ہی سبق میں اس پہ آپ ڈیٹیل سے بات سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس طرح کی آیتیں ہیں کہ واقعی اگر تعصب نہ ہو تو دل کے کفل ٹوٹ سکتے ہیں، دل کے اندر تھوڑی سی بھی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو نا تو ایک دفعہ سورت یاسین کو سننے کے بعد انسان اس بات سے تو باہر آ جاتا ہے کہ میرا نام، میری جماعت، میرا گروہ اور میری چدراہٹ، اور میں چھوٹا اور میں بڑا۔ بس روایت میں اس کو سورت کا دل، قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ اب یہ دل کیوں کہا گیا؟ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، جس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ دل جسم کے بالکل بنیادی جگہ پہ ہوتا ہے، مڈل میں ہوتا ہے، تو یہ صورت بھی مڈل میں ہے، بالکل اس کے آپ کو اندر لگے گی۔ جو روایات ہیں وہ ہیں، آپ بہت جگہ پڑھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ کو میں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، تو آپ دیکھیے کہ اس کا مضمون اتنا خوبصورت ہے کہ ایک روایت بھی اگر ہمیں نہ ملے نا سورت یاسین کے فضائل کے بارے میں، تو پھر بھی یہ صورت دلوں کو چھو لیتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے جو معیار کردہ محدثین کے معیار، سوری، محدثین کے کام کردہ جو معیار ہے نا اس پہ پوری اترتی ہے، ہم اس کو لے لیں گے اور باقی کو ہم کہیں گے اس کو ایک طرف کرتے ہیں۔ ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہم بہت خوبصورت سورت پڑھنے والے ہیں۔ لہٰذا اس سورت کے کئی اور نام بھی ہیں، یعنی محدثین کی بات کو اگر الگ کریں تو مفسرین نے سورت یاسین کے کئی اور نام بھی رکھ دیے، مثلا عظیمہ۔ پھر اسی طرح اس سورت کا ایک نام معمہ، یعنی معمہ اردو میں کہتے ہیں نا، عظیمہ تو عظیم سے ہو گیا، آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا، یعنی آخ پڑھنے والے کے لیے خیر و برکات کرنے والی۔ اسی طرح بعض جگہ اس کا نام کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کو شریف کہا گیا۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن کے نعتوں سے اگر قیامت کے دن کے نعتوں سے دیکھیں تو بھی مفسرین نے اس کو مختلف سے نام دیا. اب دیکھیے نوٹ کیجئے گا, میں لفظ مفسرین بول رہی ہوں, حدیث نہیں بول رہی, اس لیے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک روایت میں مدافعہ بھی اس کا نام ہے, دفاع کرنے والی, قاضیہ بھی ہے یعنی حاجات اور مصیبتیں جو ہیں ان کو پورا کرنے والی. تو بہرحال آئیے شروع کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے نصیب میں اس کو کیا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ساتھ ہی دعا کر لیں گے کہ جو جو پڑھیں جو جو سنیں اس پہ عمل کی توفیق دینا. بسم اللہ. اچھا تھوڑا سا سبق کا خلاصہ, ہمارے لیے پہلا سبق آیت نمبر 1 سے 21 یعنی پارے کے آخر تک. اس سبق کا بنیادی مضمون کیا ہے کہ جن کو نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے, جن کو نہیں آنا تو نہیں آئیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعصب اور دنیا کی ایسی محبت, عمل کا ایسا خوف کہ زندگی مشکل بن جائے گی. اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اور قسم کھانے کی کہ قسم کیسے کھائی جا سکتی کہ نہیں. پھر اس کے بعد صراط مستقیم کیا ہوتا ہے, ایک بار پھر آج اس کو دہرا لیں گے. پھر اسی طرح اکثر لوگوں پر اللہ کی یہ بات کیوں ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ تعصب کی دیواریں انسان کو حق معلوم ہونے کے بعد بھی کیوں گھیر لیتی ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھتا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی اور وہ نصیحت کی پیروی کرنا چاہے گا صرف آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں. پھر اس کے اس سبق میں آج ہم دیکھیں گے کہ what am I leaving behind, ما قدم واسار ہوں, میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں. ہم اس کو 3 مختلف اینگل سے دیکھیں گے انشاءاللہ, کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے کیا چھوڑ جاتا ہے اور آگے کیا, اور اسی میں پھر اولادوں کی بات بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے ایک نبی کو نہیں مانا ان کے پاس اگر آج اپنے دور کا نبی بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کر کے کہا کہ ہم ان سے آگے اور کسی کو نہیں مانیں گے, آج ان کے پاس خود عیسیٰ بھی آ جائے بالفرض تو ان کو بھی نہیں مانیں گے. اسی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا عیسیٰ کو نہیں مانا, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد وہ اگر اس دور میں وہ آ جائیں تو وہ آج موسیٰ کو بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ نبوت کا سلسلہ ایک ہی ہے, جس کو ماننا ہوتا ہے وہ لیتا ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آخر میں کہ جب قریب کے لوگ انسان کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے اور دور سے کسی کو بلاتا ہے اور وہ ہدایت لے کر چلا جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین حروف مقطعات. ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ حروف مقطعات کے معاملے میں تھوڑا سا پریشان ہیں, افراد اور تفرید, ایگزیجریشن ہے کہیں اور کہیں بالکل بات دوسری طرف ہے. ہمارے لیے اس میں کیا ہے, واللہ عالم بمرادہ, اللہ کو پتا ہے اس سے کیا مراد ہے. دیکھیے قرآن پاک کے ابھی اتنے لفظ ہیں, 6666 آیتیں ہیں, اگر اس میں سے 20-25 آیتیں ہیں ایک ایک پوری آیت سمجھ کر حروف مقطعات کو الگ بھی کر دیں تو کیا ہم نے باقی آیتیں سمجھ لی جو ہم اس پہ غور کریں, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جن کا مطلب نہیں اللہ نے بتایا اس میں عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل کے نقطوں کو لے. تیسری بات ہے کہ اس حروف مقطعات کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا, سنت پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ جب اللہ کے نبی نے اس کی کھوج خرچ نہیں کی تو پھر ہم کیا کہیں کہ یاسین سے مراد ہے نبی, اے انسان. کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا نام ہے, کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آپ پتہ کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ یاسین نام رکھے تو کہا نہیں رکھو, جس کا معنی نہیں پتا تم اس کا نام کیسے رکھتے ہو. تو لہٰذا ایسے لفظوں پہ بس اوائڈ کیجیے. ایک چیز نوٹ کیجئے جو اگلی آیت کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. آپ سورت بقرہ میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کی بات. سورت قاف میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے 26 پارے میں آئے گا، قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی. پھر یہاں یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. اسی طرح سورت سواد کے شروع میں بھی یہی اندازہ ہے. یہاں سے مفسرین نے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ عموماً حروف مقطعات کے بعد قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے، گویا کہ یہ عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جس نبی کی بات کو تم نہیں مان رہے، جس عربی کے تم ماہر ہونے کے دعوے کرتے ہو، تم تو اس کے ایک لفظ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی بے بس کرنے کا انداز ہے، یاسین منہ دیکھتے رہو، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا معنی کیا. تم تو اپنے آپ کو ادیب کہتے ہو، تم تو اپنے آپ کو شاعر کہتے ہو، تو لہٰذا تم اس کو چھوڑو اور اس کو مان جاؤ. دوسری بات ہے کہ یہاں قسم کھائی گئی، والقرآن الحکیم. قسم سے کیا مراد ہوتا ہے اور کیا ہم قسم کھا سکتے ہیں؟ اور یہ قرآن پاک کی جو قسم ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو اس کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی ہے نا. آپ کسی کو کوئی بات کہہ رہی تھی، وہ نہیں مانتا، تو آپ فوراً کیا کہنے لگ جاتی ہیں، باپ کی قسم، ماں کی قسم، قرآن کی قسم. یعنی ہم کسی چیز کو اپنے سے اہم اور بڑا سمجھ کر قسم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم نہ کھاؤ، اگر سچ پہ ہو، حق پہ ہو، تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ، ورنہ چپ رہو. صاف موجود ہے احادیث میں کہ باپ، دادا اور اسی طرح سے اولادوں کے نام کی قسمیں نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے کلچر میں معروف ہے نا، دودھ کی قسم، بھوت کی قسم نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ کہ منع کر دیا اللہ نے. ٹھیک ہے، اب اللہ کی کھا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم، الرحمن کی قسم، اللہ کی شان غفوری کی قسم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کی کھا سکتے ہیں. پھر اگلی بات ہے، کیا قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ قرآن کی قسم کتنے لوگ کہتے ہیں کھا سکتے ہیں، ہینڈ ریز کریں، کوئی ایک بھی نہیں. جی آپ عرفہ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ قسم کھا تو سکتے ہیں لیکن یہ دلیل نہیں ہے. آپ کا جواب درست ہے لیکن اس کی دلیل درست نہیں ہے. قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، وجہ کہ بل ہوا کلام اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، تیسرے بارے میں آپ پڑھیں گے. تو کلام کیا ہوتا ہے؟ ذات کا حصہ ہوتا ہے. اب میں بول رہی ہوں تو یہ لفظ میرے اندر سے نکلے نا، تو مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے، اور قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کیا کھانے کی؟ اب میں آپ سے بات کرتی ہوں، آپ قسم کھا کر کیا ثابت کرتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ کی بات مان جائے؟ جس کو نہیں ماننا ہوتا نا وہ قسم سن کر بھی نہیں مانتا، تو لہٰذا ایوائڈ کرے. اب ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر خالی قسم پوری نہ کی، سورت مائدہ میں 7 پارے کے پہلے رکوع میں ہم اس کا جواب سن چکے ہیں، قسم پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ دیتے ہیں. 3 روزے رکھ لیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا ایک غلام کو آزاد کر دیں. ٹھیک ہے، تو قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اب یہ قسم ہے جو عرب لوگ کہتے ہیں واللہ باللہ واللہ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری لفظ قسموں میں نہیں پکڑے گا. ٹھیک ہے، تو اگر بلا ارادہ کوئی کھاتا ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. دوسری بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں قسم سے مراد گواہی ہے. جی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی یہ میں نے عرض کیا نا، تو پھر کھانے کی ضرورت کیا؟ قسم جی آپ کو پتا کہ جی آپ کا جواب میں بڑھا دیتی ہوں آگے، چھوٹی قسم کہتے ہیں اس کو، اور حدیث میں آتا ہے کبیرہ گناہوں میں سے چھوٹی قسم ہے. نہ کسی کی ٹانگ توڑی، نہ کان کاٹا کچھ، صرف آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی. تو اسلام اس طرح سے سلامتی کا میسج دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے کے مال میں برکت نہیں ہوتی. یہ تو ایک بگ ڈیل ہے اور ہم اس پہ بہت ڈیٹیل سے پیچھے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اب بات ہم کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں قسم سے مراد گواہی ہے. اگر اس کو سامنے رکھے تو ول قرآن الحکیم سے کیا مراد ہے کہ یہ حکمت برا قرآن گواہ ہے. اب جہاں بھی قسم ہوگی تو اس کے آگے کچھ چیز ہوتی ہے نا, جیسے کوئی آپ سے کہ قسم سے قسم سے, مجھے قسم ہے, تمہیں قسم ہے, اللہ کی قسم, تو آپ آگے سے کیا کہیں گے, کس بات پہ, آگے سے کچھ نہ بولے تو آپ کہیں گے کس بات کی قسم ہے, تو اس کو کہتے ہیں مقسم علیہ, جس پر قسم ڈالی جاتی ہے. تو جواب ہے کہ ول قرآن الحکیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکمت والے قرآن کی قسم. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, اس قرآن کو کس حقیقت پر گواہ بنا رہے ہیں, تو اس کا جواب ہے اگلی آیت میں, قسم ہے اس بات پر کہ انک لمن المرسلین, یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ اکبر, قسم کھا کے عربوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو اس نبی کو مان جاؤ, یہ رسول ہے. یہاں سے آپ ذرا اس ماحول کو ذہن میں رکھیے جہاں یہ سورت اتر رہی ہے. گھر گھر نبی کے خلاف باتیں, پروپیگنڈے, الزامات, یہ ہو گئے, یہ جھوٹے ہیں, یہ فلاں ہے, دس ہے, دس ہے, اس طرح کی. ویسے دیکھیں نا, کوئی آپ کو جھٹلائے, مثال ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے آئے, آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے, یعنی آپ کی کسی دوست نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن سننے آئے, آپ آ سکتی تھی تو آپ آ گئی, آپ نہیں آ سکتی آپ معذرت کر لیتی ہیں, سمپل بات ہے, اٹس جنرل, نو پرابلم, ایسا ہمیشہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. لیکن آپ کے کوئی وجہ ہے تو تم مجھے بلا رہی ہو, کوئی تمہارا ذاتی فائدہ ہے, کوئی اندر کوئی دال میں کالا ہے, اندر باہر, یعنی آپ اس پہ الزام لگانے شروع کر دیں, تو وہ کہے کہ اللہ کے بندی میں تو تمہاری خیر خواہ. تو جب آپ اس طرح سے اس کی سچائی کو نہ مانے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو دکھ ہو تو وہ قسم کھائے, یا کسی اور کو بیچ میں لے آئے گواہ بنا کر کہ دیکھیں نا آپ ان کو بتائیے کہ ہم لوگ کتنے یقین سے پیار سے آپ کو یہاں بلا رہے ہیں اور آپ آئیں گی تو آپ کا فائدہ, ٹھیک ہے نا. اب جب ہم پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ہم اپنے کسی پیارے کو بلاتے ہیں, اس کو بیچ میں ڈالتے ہیں. مکہ کی گلی ہے اور اللہ کا نبی اللہ کی بات کہہ رہا ہے. میں جب یہ کہتی ہوں نا مکہ کی گلی ہے تو میرا دل یہاں سے اٹھ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. آپ سوچیں یہ مکہ نہیں تھا جو آج ہے, لیوش, خوبصورت, فائیو سٹار مکہ نہیں تھا اس وقت, ریگستان تھا. امیجن کریں دور دور کہیں گھر ہیں, بس ایک گھر ادھر, اور آپ اگر مکہ کی پرانی تصویریں دیکھیں تو آپ کو وہ گھر دکھیں گے. آج بھی تصویروں میں الحمدللہ وہ دکھاتے ہیں کہ جس میں پرانا گھر تھا, اور میں اکثر وہ ایک ہمارے پاس امریکہ میں اسکول میں نا ایک پکچر لگی ہوئی تھی, بہت عام ہے وہاں, میں نے کہ جس میں سارے سٹیجز دکھائے ہوئے, بیک گراؤنڈ گرین ہے پرانا, پھر اس کے بعد نیچے جیئرس لکھے ہیں اور پھر اوپر ہے. اب یہ چیز بھی دراصل پرانی ہو گئی ہے لیکن بہرحال تب ہم دیکھتے تھے اس کو تو دل کو کچھ ہوتا تھا کہ اچھا آج کل ہم اتنا خوبصورت مکہ دیکھتے ہیں تو کل کیسا تھا. اب آپ اس پہ امیجن کریں, بالکل آخری پرانا دور, ایک گھر ادھر, ایک ادھر, ایک ادھر. تو میری عادت تھی, ہمارے اپنے اسکول میں لگی ہوئی تھی وہ تصویر وہاں, تو میں دیکھتی تھی, میں وہاں کھڑی ہو جاتی تھی جو بالکل آخری تھا, تو میں سوچتی تھی اچھا اللہ کے نبی نے جب دین کی دعوت دی تو مکہ ایسا تھا, سیدھا سیدھا گھر, بیچ میں سوکھی جگہ, اور وہاں اللہ نے یہ پیغام شروع کرایا. آج کا مکہ دیکھ کر تو اللہ کے نبی بھی نہ مانے, حضرت ابراہیم کیسے مانیں گے کہ یہ وہی گھر ہے کہ جہاں ایک اللہ کا بندہ اترا. وہ کہتا نا اتر کر ہرا سے سوئے حرم آیا, وہ بجلی کیا کڑکا تھا یا کیا تھا کہ جس نے پوری دنیا کی زمین ہلا دی, دا مین ہو شوک درد. دعوت میں سچائی ہوتی ہے نا تو ساری مخالفتوں کے باوجود دعوت پھیل جاتی ہے. آپ اس کو ایسے محسوس کریں کہ آپ کہیں ہلکی سی چنگاری لگا دیں, اور اگر ارد گرد جلنے والی چیزیں ہیں نا, تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے سموک آ رہا ہے, وہ ایک چنگاری جب وہ کسی چیز سے ٹکرائی کرتے کرتے آگ پکڑی جاتی ہے. اسلام کی اور حق کی یہی پہچان ہے, اس میں اتنا جلنے کی طاقت ہے, سچائی میں بہت تڑپ ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, آپ کے ساتھ شہرت نہیں تھی. لکھیے ذرا کون سی چیزیں آج کے دور میں مددگار ثابت ہو جاتی ہیں حق کو پھیلانے میں. نمبر ایک شہرت, فلاں بہت مشہور ہے. دوسری چیز کثرت, بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ، بہت لوگ ان کو سنتے ہیں. تیسری چیز شان و شوکت، ان کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑا ان کا ادارہ ہے، ڈیشنگ. شہرت، آپ دنیا کا کوئی سوچیں، آپ سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں پڑھانے بھیجنا چاہتے ہیں، چلے دین یا دنیا کوئی بھی، کس جگہ بھیجیں گے؟ شہرت ہو، بہت لوگ کہہ رہے ہیں. دوسری بات ہے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. تیسری چیز ہے آپ جا کے بھی دیکھاتی ہیں، واہ کیا خوبصورت اسکول ہے یا بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا. پھر تیسری چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جو اسکول یا اس ادارے یونیورسٹی کالج سے پڑھ کے آتا ہے لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کی ویلیو. مثال ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے کوئی پڑھا تو اس کی کیا ویلیو ہے، ہارورڈ سے کوئی پڑھا تو اس کی کیا ہے، اور پنجاب میڈیکل کالج سے کوئی پڑھا تو کیا. آپ گنتے جائیں، یہ بات میں سوچ رہی ہوں، آپ کیسا سوچ سکتے ہیں، ان شاء اللہ کیا چیزیں ہیں جو عموماً لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ساری لکھیں، یہ چار میں نے دی، آپ اس میں 10 اور بھی ڈالیں. اس کے برعکس نبی کے پاس نہ شہرت تھی، وہ تو ایک عام سے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تھا. شہرت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا کر دیتے، جس کا ذکر ہم سورہ مدثر میں پڑھیں گے. بیٹوں کی کثرت، مال کی کثرت، راجہ تھا، بادشاہ تھا، یا اللہ طائف کے کسی شہزادے کے گھر پیدا کر دیتے، ابو جہل کے گھر پیدا کرتے، یا ابو لہب کے گھر کرتے. آپ تو ایک یتیم مکہ تھے، باپ بھی نہیں. عموماً دیکھیے کہ ماں باپ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں ہماری کامیابیوں میں، ہم سب اس کی منہ بولتی تصویر ہے. اگر ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمیں پکڑ کر بٹھا کر پڑھایا لکھایا، تربیت نہ کی ہوتی تو آج شاید ہم جڈ اور گنوار ہوتے نا. اللہ کے نبی کا تو باپ بھی نہیں تھا، ماں کی شفقت سے بھی دور، کمزور، لیکن وہ صرف ایک پکار تھی، حق کی پکار تھی، ایک اجنبی شخص کی زبان سے. دوسری چیز دیکھیے کثرت، پیئر پریشر آج کے دور میں آپ اس کو لکھ لیں، جس کو لوگ بہت اچھا کہنے لگے لوگ خود ہی اچھا کہنے لگتے ہیں. آج کی مارکیٹنگ جو ہے نا، ٹی وی کے ایڈورٹائزمنٹ اور میڈیا کے، یہ سب اسی اصول پہ چلتے ہیں. شام کو شور مچا دو، ہر ایک کے ہاتھ میں وہ بسکٹ ہے، بچے کے ہاتھ میں، بڑے کے ہاتھ میں، گلوکاروں کے ہاتھ میں، اداکاروں کے ہاتھ میں، اگلے دن سب کہیں گے کہ جی بہت لوگ وہ بسکٹ کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. میں نے پیچھے 8ویں پارے کے پہلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا تفسیر کے دوران کہ جب کوک شروع ہوئی تھی تو نہیں چلی، سگریٹ شروع ہوئے تو نہیں چلے، ناکام ہو گئی یہ کمپنیاں. بالآخر انہوں نے سوچا کہ مشہور شخصیات کے ہاتھوں میں سگریٹ پکڑاؤ اور ان کو میڈیا پہ جا کے کوک کی بوٹل کھول کے پلاتے دکھاؤ. جس دن وہ منظر چلا اگلے دن ڈیمانڈ شروع ہو گئی. آج کا سارا فکشن یہی ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی کے ساتھ تو کثرت بھی نہیں تھی، اکا دکا. پہلا شخص آپ دیکھیے کہ پہلی ایک عورت خدیجہ، دوسرے ابو بکر، زید، علی، چار چھ لوگ تھے. کئی سال تک تو یہی رہے، 4-10-12 لوگ، اس میں ایک ایک کر کے لوگ ملتے گئے، کوئی کثرت بھی نہیں تھی، نو پیئر پریشر. پھر اس کے بعد دیکھیے تیسری چیز کیا تھی، شان و شوکت. کوئی بڑی سی بلڈنگ بنا کے اللہ کے نبی بیٹھ جاتے، یہ میرا ادارہ ہے، آپ آئیے، یہ اسلام کے نام پہ ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا. ایک اچھا سا چوگا پہنتے، پیلے رنگ کا، اس پہ ڈوریاں لگا لیتے اور بہت پروٹوکول سے چلتے، اپنے سر پہ پگڑی ڈال کے، کیا ہا ہا دیکھو میں کتنی شان والا لیڈر ہوں. اور گاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی تھی اور گھر تو وہ تھا کہ جس میں چراغ بھی نہیں جلتا تھا. میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کر رہی ہوں، اپنے دل کو ہلائیں. ہم شہرتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم کثرتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم شان و شوکت کے پیچھے بھاگتے ہیں، حق کے پیچھے نہیں بھاگتے. اس لیے بار بار ہمارے پاؤں ہدایت کے راستے سے لڑکتے ہیں. چوتھی چیز دیکھ لیجیے، ویلیو کیا. آپ اس یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلیں گے، ملے گا کیا؟ لوگ اسی لیے تو جاتے ہیں یونیورسٹیز میں. اس ادارے میں داخل ہونے والوں کو کیا مل رہے تھے؟ تانے، الزام، پتھر، مجنو، کاہن، یہ تھا سارا آپ کا پروٹوکول. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی ڈپلوما نہیں، کوئی آپ کے نام پہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ نہیں کہ آپ اپنے گھر کی دیوار پہ سجا لیں، دیکھیں اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہمیں ملا اس کے بعد. نیور، نتھنگ. کوئی جاب مل جائے کہ اس کی بیس پہ آپ کو کوئی 28 گریڈ کی جاب مل جائے، نتھنگ. ایسے حالات میں صرف اور صرف وہ لوگ نبی کا یا وقت کے تاریخ کا ساتھ دیتے ہیں جن کی نظریں حق پہ ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین. اور یہاں ذرا پھر ایک قابل غور نقطہ رکھے، اور جب میں یہ کہتی ہوں نا تو فوراً آیت کو دیکھا کریں، ذرا مجھے دیکھیں گے نا تو باتیں سنیں گے. قرآن ساتھ ٹچ کریں گے نا تو لگے گا آپ کو کہ یہ قرآن بول رہا ہے. میں نہیں بول رہی, یہ قرآن بول رہا ہے. آیت کو دیکھیے, ان نقل من المرسلین. آپ امیجن کیجئے سب جھٹلا رہے ہیں اللہ کے نبی کو. ٹھیک ہے, میرے ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ مشکل باتیں تو نہیں ہو رہی. لوگ جھٹلا رہے تھے نا, تو ادھر کیا آیت آنی چاہیے تھی؟ اللہ لوگوں کو مخاطب کرتا اور کہتا لوگو اللہ کے بندو عقل کرو, انہ لمن المرسلین, یہ تو بےچارا مرسلین میں سے. بات سمجھ ہے؟ شک اور اضطراب تو لوگوں کے دل میں تھا. ٹھیک ہے, کہ لوگوں دیکھو یہ سجے سے ہم کسی کو کہ یہ تو نہیں کہتے کہ تم, ہم کہتے دیکھو وہ کتنا اچھا بندہ تھا, اس کی بات کیوں نہیں مانتے. اللہ نے ہو کو کام میں کیوں بدلا؟ انک لمن المرسلین. کیا اللہ کے نبی کو یقین نہیں تھا کہ میں مرسلین میں سے ہوں؟ اور آپ کے اوپر بات کرنے سے کیا مطلب ہے؟ پہلی بات سمجھیے کہ انہ ہو کہتے تو وہ لوگ سن رہے ہوتے, تو پھر ان کو بات کا فائدہ ہوتا نا. وہ تو سن کے سن نہیں رہتے, سنی انسنی کر رہے تھے. پہلی بات بات واضح, یعنی سن نہیں رہتے تو ان کو کہنے کا, یہ ایسے جیسے آج جو ساتھی نہیں آئے ہوئے تو میں ان کا نام لے لے کے کچھ آپ کو بتاؤں, تو آپ سوچیں گے نا کہ یہ ہمیں کیوں سنا رہی ہیں بات, تو ان کی ہے, وہ تو سن ہی نہیں رہے. تو انہوں نے تو کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی تھی. پھر اسی طرح دیکھیے, یہاں انسانی فطرت کی رعایت کی گئی ہے. جب بہت سارے لوگ آپ کو جھٹلانے لگ جاتے ہیں نا, آپ کو غلط کہتے ہیں, تو ہر صاحب ضمیر شخص سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے, I think it's my fault. اور اس میں عجزی بھی ہے کہ اللہ کے نبی سوچنے لگ گئے تھے, شاید میں ہی ٹھیک طرح نہیں بتا رہا. I am not conveying the message. میرا خیال ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا, مجھے بتانا نہیں آتا, اور یہ اور وہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا موریل بلند کر رہے ہیں, یہ سارے بھی آپ کو جھٹلا دیں, دنیا کی سب سے بڑی سچائی آپ کو سچ ثابت کرا رہی ہے. ڈونٹ وری, ڈونٹ شیک یور سیلف, ہلنا نہیں, قدم نہیں ہلانے آپ حق پہ. دیکھیے پورے قرآن سے اور احادیث میں سے اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی الفاظ نکلوا دیں, ہے نا بات واضح, کوئی دلیل آپ کے نبی ہونے کی, صحابہ کی, ابو بکر نے آپ کی تصدیق کی, سب کچھ نکال دیں, صرف یہ ایک آیت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, صرف یہ ایک آیت کافی ہے کہ اللہ آسمانوں سے گواہی دے رہا ہے اس قرآن کو بیچ میں لا کر کہ آپ حق پہ. آپ اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے بڑا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا اور سب سے بڑا گواہ یہ قرآن ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب چند دن پہلے کسی سے کوئی بات تھی تو وہ اللہ کی بات کرنی تھی, کسی نے ان کے دل میں اللہ کے بارے میں ڈاؤٹس ڈال دی کہ پہلے اس کو دیکھو پھر نماز پڑھو. وہ کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے, تو معراج تو جا کے عرش پہ ہوئی تھی, اللہ کے نبی نے جا کے دیکھا تھا, تو کہتے نماز پڑھنے سے پہلے اس کو دیکھو. تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی بتائیں میں اللہ کو کیسے دیکھوں, اور پھر وہ لمبے کلام پہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, کیا ہدایت پہ آنے والوں کو بھی کتنے لوگ ڈس سکتے ہیں. تو قرآن کی یہ ایک آیت کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی, کیونکہ قرآن آپ کا سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑا معجزہ. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ آپ کی رسالت کی بات کر دی. پھر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن کا ذکر, تو آپ دیکھیے کہ سورۃ سواد میں آتا ہے سواد, یہ کی آیت ہے, یہاں الگ آیت ہے, وہاں سواد والقرآن اسے ذکر. ایک آیت کے اندر حروف مقطعات کے ساتھ ہی کہہ دیا قسم ہے ذکر والے قرآن کی. اسی طرح سورۃ زخرف کی پہلی دو آیتوں کو دیکھیے, حامیم والکتاب المبین, حامیم اور کتاب مبین کی قسم بیان. اب قرآن کی صفات دیکھیے نا, یہاں کیا ہے قرآن حکیم, سورۃ سواد میں ہے قرآن ذکر, اور سورۃ حامیم میں قرآن مبین یا کتاب مبین, اور سورۃ قاف کی آیتوں میں تھا قاف والقرآن المجید, وہاں قرآن کی مختلف صفات ہیں. اب آپ نوٹ کریں, صرف قرآن نے حکمت والے, بزرگی والے, ذکر والے, مبین اور مجید قرآن کی قسم, کتنا شرط و مرد ہے, کتنا ایمفیسائز کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں, آپ دل نہ چھوڑے, ڈونٹ بی ڈس ہارٹڈ, ڈونٹ لوز یور ہارٹ, ڈونٹ گیو اپ. جب بہت سارے لوگ مخالفت کرتے ہیں نا تو بعض میں انسان سوچتا ہے اچھا پھر میں نہیں کرتا یہ کام, آتے کوئی نہیں, شروع کی تھی کلاس کوئی آیا ہی نہیں, بس ختم. وہ لوگ تو فیل ہوئے نا کلاس میں آ کے, آپ اس سے زیادہ فیل ہو گئے. آپ نے سوچ کے لوگ آئیں گے تو ہم کامیاب ہیں, لوگ نہیں آئیں گے تو ہم کامیاب نہیں. کامیاب ہوگا جو اکیلے میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کرتے, اس کو پتا ہے کہ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں فرشتے آ جاتے. جس نے بلا لیا بس ختم, ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہماری بات 100 سنے یا 200 سنے یا 500 سنے, ورنہ تو پھر بہت سارے انبیاء کرام جو ہیں وہی ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت ساروں نے نہیں سنی. حدیث میں آتا ہے قیامت کے میدان میں کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک لفظ پڑھ کے درس دینے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں لوگ کتنے آئیں گے جی یہ بتائیے. کئی لوگ درس کرواتے ہیں نا نئے لوگ, تو ایسے ہی پوچھتے ہیں آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کتنے لوگ آئے, تو مجھے اتنی چاہتا ہے کہ میں, یعنی مجھے ان پہ بھول پانے کی وجہ سے پیار بھی آتا ہے اور میں سوچتی ہوں یہ سوچا بھی تو کیسے سوچا. لیکن یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے لوگ آئیں گے تو پھر ہم آئیں گے, بھائی 100 آ جائے ایک بھی دل والا نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور ایک آ جائے پھر بھی دل والے ہوں تو ضروری ہے کہ انسان اللہ کی بات کر دے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلا دیا کہ یہ کتاب حقیقت میں حکمت والی ہے, اور حکمت آتی ہی کتاب حکیم کو پڑھ کے. سر پھوڑ لیں, رینگلر کی ڈگریاں جا کے لے آئیں, کورسز کر لیجئے, دنیا کے کامیاب لوگوں کے حالات پڑھ لیں, حکمت نہیں آئے گی. حکمت اس دن آئے گی جس نے دل کے برتن کو صاف کر کے اس میں اس قرآن کے پانی کو ڈالیں گے. دیر از نتھنگ ادر, کوئی اور وے نہیں ہے. ایک روایت کا خلاصہ کہ راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا خوف حکمت لاتا ہے. یہ سر ہے, تو آج اگر حکمت نہیں ہے تو ہم خود سمجھ لیں کہ اللہ کے خوف کی کمی ہے, آگے اس کی بات آئے گی. تو گویا کہ پہلی بات انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو کسی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی مرسلین نہیں تھے. مرسلین مرسل کی جمع, یہ بھی نوٹ کر لیں. اب آپ مرسل کو مرسل کہہ دیں, چھوٹی چھوٹی گرامر کی عربی کی غلطیاں معنی بدل دیتی ہیں. دیکھیے انک لامینل مرسلین, مرسل سے مرسلین, اور آپ اپنی رما روی میں کیونکہ آپ نے 200 بار کو سورت فاتحہ سورت سوری آپ نے 63 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے, آپ نے آج ختم کر کے جانی ہے, آپ جلدی میں پڑھتے ہیں انک لامینل مرسلین, آپ کا تو معنی بدل گیا. مرسل بھیجا ہوا, تو مرسل یعنی مرسل جس کو بھیجا گیا, اور مرسل بھیجنے والا. مرسل کون ہے؟ رسول کا مرسل کون ہے؟ اللہ کی ذات. صرف آپ نے سا کی زبر کو زیر میں بدل دیا نا تو آپ نے محمد کو خدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سورہ یاسین پڑھ کے بیٹھیں گے, کون سے دکھ دور ہوں گے, کون سی بیماریاں ٹلیں گی, کون سے رشتے ہوں گے جن کی وجہ سے ہم سورہ یاسین پڑھاتے اور پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ہماری بہنیں بےچاری کیسے پڑھ کے چلی جاتی ہیں, ان کو تو فکر یہ کہ گھر جانا ہے 4 بجے سے پہلے. تو لہٰذا قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مرسل ہیں, ہم نے آپ کو بھیجا, ڈونٹ وری. اور یاد رکھیے جہاں مرسل ہوگا, جہاں مرسل ہوگا نا وہاں مرسل بھی ضرور ہوگا. یہاں ایک اور نقطہ باریک سے نوٹ کریں, ایک ہوتا ہے خدا نا, آپ سارے خدا ہے نا اللہ کے حکم سے, ایک ہوتا ہے کوئی آپ کو بھیجے. فرق ہے دونوں کا, بہت بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. جو خود آتا ہے وہ تو کسی اور ہی دل سے آتا ہے, اور جو بھیجا جاتا ہے اس کے پاس بھی پیغام ضرور ہوتا ہے. بس آپ میں سے کوئی کلاس ختم ہونے کے بعد میرے پاس آ جائے اور اسلام دعا کے بعد کہے کہ اصل میں برمنگم سے آئی ہوں اور مجھے سسٹر منیبا نے آپ کے پاس بھیجا, تو میں فوراً سوچ جاؤں گی نا کہ اچھا ہے ان کی ان سے ملاقات ہے, اور وہ کوئی میسج, پھر وہ میسج دیں گی, یہ میسج وہ میسج, بات بات ہے. اور جب کوئی کسی کے بہار پہ آتا ہے نا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. ہم کہیں ہر جگہ جا کے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ہمیں نہیں پوچھتا, ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے سب ہیں. جو ہی آپ اپنا کوئی تعارف کراتے ہیں میں فلاں کی طرف سے اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا, تو آپ صرف اس کو نہیں ڈیل کر رہے ہوتے, آپ بھیجنے والے کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ خود نبی نہیں بن گئے, اللہ نے آپ کو بھیجا. جیسے پچھلی سورہ میں تھا تنزیل, اللہ نے نازل کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شوق نہیں تھا رسول بننے کا. آج لوگوں نے جہاں اللہ کے نبی پر کیچڑ اچھالا اس میں اس قسم کی بہت ساری باتیں بھی کہہ دی. مکہ نے بھی آپ کے منہ پہ کہتے تھے, اے وہ شخص جو خود کو نبی کہتا, میں نبی کہتا نہیں ہوں, میں مرسل ہوں, مجھے کسی نے بھیجا کہ تم نبی بن جاؤ. تو لہٰذا آپ مرسلین میں سے ہیں. اچھا جی, اب اتنی بات تو پوری ہو گئی, آج چار پہ چلتے ہیں. اللہ صراط مستقیم, آپ سیدھے راستے پہ ہیں. اللہ اکبر, اب یہ دوسری چیز ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کو ڈاؤٹ تھا کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں؟ اور آپ پتہ ہے ان لفظوں کی تعویلیں کر کر کے لوگوں نے آج انکار حدیث کیا ہوا. دیکھو دیکھو, اللہ کا تو نبی خود کو نہیں تھا حق پہ سمجھتا, اللہ کو کہنا پڑا کہ ہاں نہیں نہیں آپ غلط نہیں ہیں, اللہ صراط مستقیم. تو یہاں پھر چلتے ہیں پیچھے, اہدنا صراط المستقیم پہ. دیکھیے صراط مستقیم کیا ہوتی ہے, زندگی کی شاہراہ. میں تو یہ سمجھی آج تک, صراط مستقیم ہماری زندگی کی روڈ ہے جس پہ میں اور آپ چل رہے ہیں. یہ سیدھی نہیں ہے. ہدایت کے راستے پہ جب ایک انسان چلتا ہے تو بار بار اس میں گمراہی کے جنکشنز آ جاتے ہیں. رشد اور سبیل الغی, سب کو یاد ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کو نہیں پتا, جس نے نہیں کبھی سنی یہ بات؟ ہدایت کا راستہ سیدھا نہیں جاتا اور ساتھ ہی اپوزٹ گمراہی نہیں ہے. ہدایت یوں جاتی ہے اوپر نیچے, اور گمراہی بھی اس کے اندر کریس کراس کرتی ہے. یہ جہاں پہ دونوں مل جاتے ہیں نا, وہاں پہ انسان کا امتحان ہوتا ہے. کئی دفعہ موقع آتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے سے نیچے اتر جائے. آپ امیجن کریں, مجھے مثالیں پھر امریکہ کی یاد ہے, بھی ہم ہیوسٹن سے جب ڈیلس جاتے ہیں, سیدھی روڈ. ایک دفعہ آپ اس روڈ پہ چڑھ گئے, اب اپنی گاڑی میں کروز لگا دیں, آنکھیں بھی جائے بند کر کے آپ جو مرضی کریں, گاڑی آپ کو وہاں سے بس اترنے سے پہلے سیدھا چڑھتی جائے گی. نو فیئر, آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے برعکس جب آپ کچھ ایسے سفر کرتے ہیں, ہر 15-20 میل کے بعد آپ کو ہائی وے چینج کرنی پڑتی. ہیوسٹن میں اور امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہائی ویز ہیں, بلکہ ہیوسٹن میں کہتے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ بریجز ہیں, ہائی ویز ہیں. اور آپ یوں بریج ایک دیکھتے ہیں نا, تو اس میں ایک بریج ادھر ہے نا, یہ یوں گھوم رہا ہے, تو تھوڑا سا اوپر لمبے پلر کر کے اس کے اوپر بھی ایک اور ہے. یعنی ایک ایسا موڑ ہے وہاں پہ, کبھی آپ پکچرز میں ڈال کے دیکھیے, ایک ہی جگہ ہے. یعنی جیسے یہ جگہ میں, تو اس پہ ایک وقت میں 3-4 بریج اوپر نیچے ہیں, کوئی ادھر نکل رہا ہے, کوئی ادھر نکل رہا ہے, کوئی ادھر نکل رہا ہے. جب اس طرح کے روڈز ہوتے ہیں, جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں, تو آپ کو بار بار اگر لین چینج کرنی پڑے تو غلطی لگتی ہے کہ نہیں؟ غلط لے گئے او, اور جو ہی غلط لیا تو کیا ہوا, اس سے اتر کر آپ پہنچ گئے. یعنی آپ سمجھے کہ ہائی وے 6 ہے, آپ ادھر سے اتر کے آپ I-10 پہ چڑھ گئے. اوہ غلط ہو گیا, ابھی تو نہیں مڑنا تھا, ہمیں تو ابھی تھوڑا اور آگے KT سے جا کے آگے مڑنا تھا, اب کدھر جائیں؟ لاسٹ. پھر وہ آپ کا GPS گھومتا ہے, ٹیک اے ٹرن, ٹیک اے یو ٹرن, گو بیک, واپس جائے, پھر وہ پھر آپ کو ہائی وے 6 پہ چڑھائے گا. ہوتا ہے نا, یہ ہے صراط مستقیم. کوئی خود کو سیکیور نہ سمجھے کہ آئی ایم آن دی رائٹ پاتھ ناؤ اینڈ آئی ایم سیکیور. جب انسان ایک دفعہ ہدایت کے راستے پہ چڑھ جاتا ہے نا, تو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ منزل نہ ملے. دیکھیے آپ گھر سے نکلے تو آپ سیدھے راستے پہ تھے, کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنی منزل سے 10 میل پہلے بھٹک گئے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ نو ڈفرنس. نتیجہ ایک ہی ہے کہ آپ وہاں نہیں پہنچے جہاں پہنچنا تھا. اور اگر آپ گھر سے نکلنے کے 10 میل بعد ہی راستے سے بھٹک گئے, پھر بھی سیم بات ہے نا. آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچے. اسی سے سمجھ لیں کہ جب ہم دنیا میں آ گئے, اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی کیا کہا تھا, فَإِمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کیا کہوں, اب میری ہدایت آئے گی, جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو پھر کوئی گمراہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اتنی بات کلیئر ہے نا؟ تو گویا کہ ہم سب ہائی وے جس کا نام صراط مستقیم ہے اس پہ چلے. بار بار اس میں یو ٹرنز بھی آتے ہیں, انٹریکشنز بھی آتے ہیں, سٹاپ سائنز بھی آتے ہیں, ریڈ لائٹس بھی آتی ہیں. یہ اللہ کی پابندیاں, حدود ہیں. کہیں اللہ کے فیصلے ہم پہ آ جاتے ہیں. بس آپ امیجن کریں نا اپنی زندگی کو, سیدھے چل رہے ہیں, چل رہے ہیں, خوشی آ گئی. اب خوشی کیا ہے؟ ایک کرس کراس ہے نا, آپ کو یو ٹرن سے, یہاں کی زبان کی بھی تھوڑی سی مثالیں دو, یہاں بھی میں نے تھوڑا بہت ٹریول کر لیا. آپ کے پاس یہاں کیا ہوتے ہیں؟ راؤنڈ اباؤٹس. ٹھیک ہے, نارویجین میں اس کو شاید کہتے ہیں رونڈ شورنگ, کچھ اس طرح بولتے ہیں. आप सिस्टर्स को मैं देखती हूँ तो ड्राइव करती हूँ, मैं इंजॉय कर रही होती हूँ, उनकी सांस रुकी होती है, कौन सा लेना था, फोर्थ कॉल, थर्ड, फोर्थ, किधर, फिर वो कितने चक्कर लगाते हैं अक्सर लोग, फिर गलत ले लेते, फिर घूमते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, जहां से चले थे वहीं आ जाएंगे ना, ऐसा होता है ना। हमारी जिंदगी में जब कोई चेंज आती है तब ये कर लीजिए इंटरचेंज है। ट्रेनें भी जब मुड़ती हैं तो आप में एकदम छटका होता है तो वो दूसरी पटरी पर जाती है ना, यू से यू, ये रास्तों से हटा देती है। कभी हमारे पास हम आ जाता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसरूफियत आ गई, कोई मेहमान आ गया, और सबसे खतरनाक मोड़ हिदायत के रास्ते में जो होता है ना, इसको तो चाहे आप पूरे ऊपर पेज में लिख लीजिए, सबसे बड़ा इंडिकेटर जो हिदायत के रास्ते से इंसान को गुमराही के रास्ते पर डालता है ना, वो शक है, शक है, रईब। इसीलिए सूरह बकरा के शुरू में कह दिया था, ज़ालिकल किताबु ला रईब फीह, जिधर शक आता है उधर चीज हाथ से छुट जाती है। मजे से खा रहे हैं, शक डाल देना, जो गोश्त तुम खा रहे हो ये ऊंट का, ये जो गोश्त खा रहे हो ना ये मुर्दा जानवर का, एक नवाला अंदर जाना छोड़िए पहला भी उगल जाता है, बात जितने सेंसिटिव होते हैं उनको वॉमिट शुरू हो जाती है। जितनी मर्जी आप हिदायत अंदर ले चुके हो, जहां आपके दिल में कोई शक का जरा सीम आएगा, ना सिर्फ ये कि आप आगे से छोड़ देंगे, पिछला भी उगल देंगे कि रखो अपने पास हमें नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक तुम्हारी हिदायत। इसलिए अल्लाह के नबी भी कहते थे दीन सिरात अल मुस्तकीम, और हिदायत के सफर में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, तौफीक, रिशाद। तौफीक क्या है कि आपको तौफीक मिल गई हिदायत पे आने की, आपने सुनना शुरू कर दिया, थोड़ा सा आगे जाएंगे चलना भी शुरू कर दिया, अमल भी कर दिया, थोड़ा सा आगे गए चल रहे थे, अब फिक्र यह है कि आखिरी दिन तक वो काम करो। यही मिसाल ले लीजिए कि जहां भी जाना है जब तक उस जगह पहुंच ना जाए खदशा तो लगा ही रहता है ना, तो एक दिन सिरातल मुस्तकीम की दुआ हमें यही सिखाती है कि तुम गम ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते थे ना एक दिन सिरातल मुस्तकीम, तो उससे क्या मुराद था, ए अल्लाह, अब चार जुमले बोलूंगी लिखना चाहें लिख लें, यही मेरे और आपके लिए है, ए अल्लाह तूने हिदायत का रास्ता दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आगे ए अल्लाह तूने उस पर चला भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह, चल रही हूँ चला दिया है, ए अल्लाह इस रास्ते की तरफ दूसरों को भी बुलाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह मरते दम तक इसी पे कायम रखना, ये है रिशाद, पहुंचा दे घर को जाके, जन्नत के अंदर एक कदम हो और एक कदम बाहर हो, तो हजरत उमर फरमाया करते थे कि मुझे फिर भी यकीन नहीं है कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, किसी ने पीछे से मुझे बुला लेना कि उमर वापस आ जा, तू नहीं जन्नत में जाने वाला। और आपकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए होंगे जब आपने ये चीज चेक की होगी, मिलती मिलती चीज हाथ से छिन जाती है, कई चांसेस होते हैं, चांस कह रहे आप, टिकट ले रहे थे मिल रही थी, लेने में एकदम क्लिक करता है उतने में पता चलता है कि आपका वो जो सेशन था एक्सपायर हो गया, दोबारा करें, दोबारा जब करते हैं तो फ्लाइट ही नहीं मिलती क्योंकि समवन आई रिस्पेक्ट दैट, अल्लाह ने आपको उसका बचा लिया। होता है ना, होते होते रिश्ता छूट जाता है, प्रेगनेंसी हो गई बच्चा होने से पहले मिसकैरेज हो जाता है, तो सिक्योर कब होते हैं जब नेमत हाथ में आती है। एक ईमान वाला उस दिन मुतमईन होके बैठेगा जिस दिन उसके दोनों कदम जन्नत में लग जाएंगे। ये तड़प थी साहबा को भी, रोते थे बेचैन थे, एक काफी सारी जिंदगी नेमतों में थे लेकिन तड़पते ही रहते थे, और मौत के वक्त चेहरे पे इत्मीनान जबकि जिस्म चूर चूर है। लोगों ने कहा जी भी बात है, सेहत में थे खुश थे तो आप बड़े उदास रहते थे, और आज आपका जिस्म चूर चूर है जख्मों से और आप खुश हैं, कहा इसलिए कि जिंदगी भर नेकियां कर रहा था, धड़का ही लगा हुआ था, मरने से पहले छोड़ ना दो, मेरा अंजाम ना बुरा हो, और आज इत्मीनान इसलिए कि अल्लाह के रास्ते की मौत आ रही है। ये है वो धड़कन जो एक मोमिन के दिल में आनी चाहिए। सहदी से कुदसी में आता है उसके खुलासा कि अल्लाह ताला किसी दिल में दो खौफ और दो अमन इकट्ठे नहीं करेगा। क्या मतलब है, अगर दुनिया में अल्लाह से बेखौफ है ना आज, तो क्यामत के दिन खौफ सदा होंगे, मुशफिकून मिम्मा फी, اور اگر آج دنیا میں خوف ہے، دھڑکن لگی ہوئی، خشیت ہے، تڑپ رہے ہیں کیا بنے گا اللہ میرا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں ولی من خاف مقام ربی جنتا، جو وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو وہاں دو جنتیں ملیں گی. تو یہ تو میں اور آپ سوچ لیں، یا اس دنیا کو جنت بنا لیں یا آخرت کو جنت بنا لیں. لیکن نبی کو غم میں دھڑکے اتنا خوف ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری، الیہ صراط مستقیم، آپ صحیح راستے پہ ہو، لوگوں کی مخالفت سے ڈونٹ لوز یور ہارٹ، تمہارا دل نہ ٹوٹے، تم حق پہ ہو. تو پھر آج میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں تو ایسے نہیں لگتا کہ ہماری جیبوں میں جنت کے سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے. میں سوچتی ہوں اکثر، ایسی انجوائے کرتی ہوں سوچ کے انسان کے تھوڑ دلے پن پہ، امیجن کیجیے اپنے ملنے والوں کو سوچ لیں، دوستوں کو سوچ لیں، خود کو سوچ لیں، بال فرض محال اگر ہمیں جنت کی خبر دنیا میں مل چکی ہوتی کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے. کہنا نہیں چاہ رہی لیکن بات سمجھا نہیں پاؤں گی تب تک کہوں گی نہیں، کہ اگر ہم بھی اشرہ مبشرات میں شامل ہوتے یا اشرات مبشرات میں شامل ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ سب کتابیں بند، ساری چیزیں بند، پارٹی کرتے ہیں، ہمارا نام آ گیا جنت میں، ہم الیکٹ ہو گئے، ہم سلیکٹ ہو گئے، اور شاید اس پارٹی میں وہ کچھ کر لیتے کہ واپس ہمارا نام نکل جاتا. میں اکثر سوچتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے برف ہے اور جمی بھی ہے پگھل ہی نہیں رہی، مجھے ایسے لگتا ہے میرے دل پتھر کے ہیں. پتھر کو پانی میں 6-10 دن تک پکاتے رہے، ابالتے رہے، ایک قطرہ اس کا نہیں پگھل کے پانی میں جائے گا. اور سخت ہوتا ہے، آپ کو پتا کہ اینٹیں پکاتے ہیں، بنانے کے بعد اس کو آگ میں پکاتے ہیں، پھر جب بلینڈر ڈالتا ہے تو اوپر پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اور اس پہ سمر ڈالتا ہے کہ جو پانی ڈالنے سے اس میں دراڑیں آنی ہیں آج سے پکی ہوتی ہے عمارت پکانے سے اور پانی ڈالنے سے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم تو پگھل ہی نہیں رہے. آج وہی قرآن ہے جس کو سن کر صابر ہوتے تھے، جس کی ایک ایک آیت ان کو رلاتی تھی، اور ہم پوری سورت یاسین پڑھ کے آ جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کتنی دفعہ پڑھی، کون سی پڑھی، کیا کیا. کوئی مبینوں کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی آگے پڑھتا ہے، کوئی پیچھے. ایک دل کے اندر اگر ہلکی سی ندامت کا بھی احساس آ جائے تو ہم کہیں کہ الحمدللہ آج کی اس محفل سے کچھ لے کر آئے، ہم بالکل سیکیورڈ ہیں. جیسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ چیزیں ویکسڈ ہوتی ہیں نا، آپ کسی چیز پہ ویکس لگا دیں، امیجن کر لیں کوئی بھی چیز ہے تو اس تک پانی نہیں جاتا نا، موم بتی ہو یا اگر آئل ہی لگا دیں، کچھ بھی کر دیں، پھر اندر نہیں جاتا پانی. ایسے لگتا ہے ہمارے دلوں پہ دنیا کی محبت اور نہ جانے کیا خوش فہمیوں کی ویکس لگی ہوئی ہے. اتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، رونے کی بات تو یہ اوپر رہتا ہے، پھسل کے ادھر سے ادھر جا رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں ہوتا. صحابہ روتے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کے بعد کے دور میں کسی نیو مسلم کو قرآن سن کر روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ایک وہ وقت تھا کہ ہمیں بھی قرآن سن کے بننا آتا تھا، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. اور یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، جن کے بارے میں ان کی اپنی بیٹی کہتی ہیں کہ کان ابو بکر رجل بکان، کہ ابو بکر بہت رونے والے شخص تھے، ہچکی بن جاتی تھی ابو بکر کی قرآن پڑھتے ہوئے. ایک بار مکہ چھوڑ کے جانے لگے کہ میں نہیں رہتا تم قدروں میں، رکھو اپنے پاس. اب مکہ والوں کی ایک بڑی چوٹ تھی، کتنا کریم، اتنا سخی، جنرس شخص ان کی وجہ سے چھوڑ رہا. تو اتنے دفنا نام کا ایک شخص آ کے کہنے لگا ابو بکر واپس چلے، آپ میری پناہ میں، میں نہیں جانے دوں گا، ہمارے لیے بڑی بےزتی کی بات ہے کہ لوگ کہیں ہمارا ملک چھوڑ کے آ رہے ہیں ہمارے دل کی وجہ سے. واپس آ کے مکہ میں انہوں نے آواز لگا دی کہ آج کے بعد ابو بکر کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ اس دور کا ایک قانون تھا، وہ کیا کہہ لیں، گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ گئے، ان کو کوئی کچھ نہ کہے میں ان کی ضمانت دیتا ہوں. لوگوں نے کہا ہمیں صرف ابو بکر سے ایک بات چاہیے کہ حرم میں آ کے قرآن نہ پڑھا کرے، کیونکہ ان کے قرآن کو سن کر ہمارے دلوں پہ اثر ہوتا ہے. کہا ابو بکر یہ بات منظور ہے؟ کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھنا گھر میں پڑھ لوں گا. ابو بکر سے دیکھنے گھر کا ایک کونا جو تھا وہ چن لیا، تو وہاں بیٹھ کے قرآن اور اللہ کا ذکر اور جو بھی کرتے ہوں گے. چند دن نہیں گزرے کہ ارد گرد کے ہمسائے اور نیبر سارے مل کے آگے جمع ہو کے کہ ابو بکر جہاں مرضی جا کے قرآن پڑھو، گھر میں نہیں پڑھ سکتے. صحیح دل سے قرآن پڑھے بندہ تو اثر ہوتا ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہاری وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے اب متاثر ہونے لگے ہیں، وہ تو گھروں میں ہی ہوتے ہیں، آپ حق کو کہاں چھپائیں گے؟ یہ سے دلوں میں جاتا ہے، ایسے جاتا ہے کہ انسان غیر مخصوص طریقے سے بدل جاتا ہے. اور کیا قرآن تھا اس نبی کی زبان پہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل عزیز الرحیم، اس قرآن کا نازل کیا جانا اس ہستی کی جانب سے ہے جو بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے. واپس اپنا عربی پہ چلیے، صرف عربی کو دیکھیے گا. یاسین کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد پہلی آیت قرآن کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے؟ دوسری آیت کس کے بارے میں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی. آگے چلیے، اس آیت میں تنزیل العزیز الرحیم کس کی بات ہو گئی؟ اللہ کی بات ہو گئی. اور اب چوتھی آیت میں مقصد بتا دیا کیوں اتری، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ قرآن اس غالب اور رحیم کی طرف سے کیوں اتارا گیا؟ تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کے آبا اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، بس وہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مقصد نزول، چار آیتوں میں قرآن، رسالت، اللہ کی ذات اور مقصد نزول قرآن بیان کر دیا. کیا کوئی اس قرآن کا مقابلہ کر سکتا؟ لوریاں اور باتیں اور فکشن اور روایتیں سنا کر لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں اگر یہ قرآن سامنے نہ کھلے؟ اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ سورت ہم نے آج شروع کی ہے نا، آپ کو بتاؤں کتنا وقت گزر گیا؟ 56 منٹ گزر گئے. آپ 56 منٹ میں کتنی دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں؟ تین چار لوگ اپنا اپنا بتا دیجیے. جی 15 ٹائمز. جی اور ادھر سے کوئی اور اپنا تجربہ ہے تو بتا دیجیے. ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 7 منٹ. جی 15 منٹ لگ جاتے ہیں. اب آپ فرق دیکھ لیجیے، اگر ہم اس قرآن کو سینے میں ڈال لیں اور پھر سورت یاسین پڑھیں تو آپ کو تو اگلی دفعہ کوئی نہیں بلائے گا سورت یاسین پڑھنے کے لیے، اتنی سست ہو. تمہاری دوستوں نے 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھ لی اور تم ابھی دو رکوع نہیں پڑھ سکی. وہ کہیں گے تم بیٹھو، تمہاری جگہ کسی اور کو، تم اچھی کارندی نہیں ہو، اچھی کام کرنے والی نہیں ہو، گڈ ورکر نہیں ہو. جس کو قرآن سمجھ آتا نا، پھر وہ اس قرآن کو جب پڑھتا ہے نا تو انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتا، ہم تو گزر جاتے ہیں. مکی سورتیں ہم 15 منٹ میں ایک رکوع پورا کر سکتے ہیں، نو پرابلم. سورہ رمضان میں کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے جلدی سے جلدی گزرے. لیکن میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر اس پہ غور و فکر نہ کیا اور گزر گئے تو بس سمجھ لیجئے کہ پھر بات گئی. قرآن کیوں اترا؟ تاکہ ڈرایا جائے، انذار. اب یہاں سمجھ لیجئے، ہم کہتے ہیں قرآن کیوں اترا، اس کی قسم کھائے، شادیوں میں بیٹیوں کے سروں پہ رکھے، کوئی مقدمہ آ جائے تو ہاتھ رکھ کے اس پہ قسمیں کھا لیں، اور کیا کہتے ہیں، برکت ہو جائے، جن بھوت بھاگ جائے، کئی وجوہات. اور اس میں ساری ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہے کچھ نہیں، لیکن مقصد فضائل سے بڑا ہوتا. جیسے آپ دیکھیں، آپ یہاں سب کیوں آئے؟ آپ کا مقصد سیکھنا تھا نا اور سکھانا، ٹھیک ہے؟ آپ اس لیے آئے. اب یہاں آپ آئے تو آپ کو اور بہت کچھ بھی ملے گا. اپنی پرانی دوستیں مل جائیں گی، بریک میں اچھا سا کھانا مل جائے گا، ہم ساتھ مل کے نماز پڑھ لیں گے. تو یہ سائڈ کے پوائنٹ تو خود ہی مل جاتے ہیں، اصل مقصد تو سیکھنا تھا نا. قرآن کا شان نزول یا مقصد نزول کیا ہے؟ ما انذر آباؤہم لتنذر، یعنی لتنذر ہے اس کا. پھر اگلی بار دیکھیے گا اس میں کہ کدھر اترا، کہ ما انذر آباؤہم فہم غافلون، ادھر اتارا گیا جدھر ڈرائے نہیں گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور تقریباً 250 سال، یعنی 25 سال کہہ لیجیے، 250 صدیاں کہہ لیجیے گزر چکی تھی ہدایت کا تار ٹوٹے ہوئے، کوئی نبی بیچ میں نہیں آیا. آپ کو بتا کہ نبی جو ہوتے ہیں نا، بیچ میں ایک بانڈنگ پرسن ہوتا ہے، اللہ کو بندوں سے جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحم فرمایا اور ان کے پاس ایک نبی بھیجا, اس لیے کہا کہ مام ذرا واہوں, نبی آئے کوئی نہیں, نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ سے بندوں کا رابطہ ٹوٹ گیا, بیکار شروع ہوا. یاد رکھیے کہ جہاں بھی کوئی نبی آتا ہے نا, یہ ہدایت کی بات کرنے والا آتا ہے, وہاں پھر لوگ آہستہ آہستہ اللہ سے جڑنے لگتے ہیں. ابتدائی دور میں تھوڑا سا فرق محسوس نہیں ہوتا, آپ گھر سے ایک دو دن کے لیے چلی جائیں تو اتنا فرق محسوس نہیں ہوگا, لیکن آپ کہیں اگر 6 مہینے کے لیے چلی جائیں تو ہو سکتا ہے آپ آئیں تو آپ اپنے گھر کو نہ پہچانے, اگر آپ نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا ذہنی طور پہ. یہی ہوا, عرب اتنا بگڑ چکے تھے. حضرت اسماعیل کی دعوت کیا تھی؟ قول لا الہ الا اللہ, اللہ کو ایک مانو. وہاں سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بیچ میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا, تھے وہ مسلمان, نماز پڑھتے تھے, اس کی جگہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے. کہاں پڑھ چکے ہم لوگ؟ سورۃ الانفال میں, موکان و تسبیح. مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں نا, تو وہ خود کو مسلمان کہتے تھے, نماز پڑھتے تھے, لبیک, حج کرتے تھے, لیکن حج میں اللہ کے نام کے ساتھ اس کعبے کے طواف کرنے کی بجائے اپنے بتوں اور دیویوں کے بت کعبے کی دیواروں کے ساتھ چپکائے ہوئے تھے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بھی کہتے تھے, لیکن آگے ایک جملہ بڑھا لیتے تھے, الا, تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں مگر جس کو تو خود اپنا شریک مقرر کر دے وہ تیرا شریک ہے. نا اس ویلا سب کچھ وہی کرتے تھے جو مسلمان کرتے ہیں, لیکن دین کی شکل بدل چکی تھی. شادی کرتے تھے, نکاح کرتے تھے, لیکن زنا بھی آج کا لفظ چھوٹا ہے اس نکاح کے اوپر جو ان کا زنا تھا, جو ان کا نکاح تھا. اس طرح کے حالات ہو چکے تھے. تو اللہ کہتے ہیں ما انذرا باہم, جب ہدایت کا سورس دور ہوتا ہے نا تو لوگوں کی زندگی میں اندھیرے آتے ہیں. نتیجہ کیا؟ فہم غافلون, بیٹیوں کو پیدا ہوتے دفن کر دیتے تھے, عورتیں جاہلیت کا تبرج کرتی تھی, سود تجارت کی طرح عام تھا, شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, پیدا ہوتے بچے کا نصب اتنا مشکوک تھا کہ جوتشیوں کو بلانا پڑتا تھا کہ دیکھو بچے کی شکل شہر کی کس مرد سے ملتی ہے, یہ اس کا بچہ ہوگا. مرد اپنی بیویوں سے زنا کرواتے تھے, بڑے رئیس لوگوں کے پاس خود بھیجتے تھے, جاؤ ان سے بچہ حاصل کر کے آؤ جو اعلیٰ وصف والا ہوگا. ہے نا غفلت, وہ سارے پردے آ چکے تھے. اور اتنے امی تھے, پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا, چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں بدل چکے تھے, فرقہ واریت تھی, قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی اس ملک میں کہ کوئی چوری کرے تو اس کو سزا دی جائے, کوئی قانون نہیں تھا, جس کی لاٹھی اس کی باندھ پیس. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ان کے اوپر ایک رحم کیا اور اپنا رسول بھیج دیا. کتنی بڑی نعمت تھی. کیا کرنا چاہیے یہ سارا سناریو سن کے مکہ والوں کو اللہ کے نبی کے آنے پر؟ سجدہ شکر, قدردانی, اللہ کے آگے بھی جھکتے, بندوں کے آگے بھی کرتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کوئی لیڈر دیا. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ لقد حق القول على اکثرهم, لیکن اکثریت پر ہمارا یہ قول ثابت ہو گیا. کیا؟ فهم لا يؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار, اور کیسا انکار؟ کہ نہ مان کے رہیں گے, نہ ماننے کے سو بہانے. نہیں مانا, کیا ہے اس کو ہم آگے پڑھ کے, تو پھر واپس آتے ہیں. کیا ہوا؟ اکثریت نہیں مانی. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آج تو ہم کہتے ہیں کہ عربوں نے اکثریت, عرب اکثریت میں جو عرب, سوری, کثرت جو تھی عربوں کی, انہوں نے اللہ کے نبی کو مان لیا. اور یہ سچ ہے, حجت الوداع پہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کا تو جھمگٹا تھا, اس وقت اتنی آبادی بھی نہیں. تو یہ تو ڈن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی اکثریت نے مانا. تو یہ کیوں کہہ دیا کہ لقد حق القول على اکثرهم لا يؤمنون؟ تو واپس آ جائیے شان نزول پہ. جس وقت سورہ یاسین نازل ہو رہی تھی, اس وقت عربوں کے چند گنتی کے لوگ مانے ہوئے تھے, بڑے بڑے لیڈر سب بات پہ مانے, اس لیے یہاں یہ بات کہہ دی. حالانکہ بعد میں تو بہت نے مانا اللہ کے حکم سے. جی, دوسری بات, اگلی بات یہ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کہتی ہے نا کہ وہ غافلون تھے. غافل کون ہوتا ہے؟ غفلت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک علم کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور ایک علم کے آنے کے باوجود اس کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے. مکہ والوں کا حال کیا تھا؟ پیچھے ہم بڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ کی آیت 3 میں بھی یہی بات گزر چکی ہے کہ ان کو ڈرایا تھا جدھر پہلے نہیں لوگ ڈرے تھے, غفلت آ گئی. اور غافل بندہ اس کے پاس چیز پڑی اور وہ غفلت سے سو رہا ہو, اس کو اس سے فائدہ ہوگا؟ یہ اگنورنس کے معنوں میں انہوں نے نہیں مانا. حکمت بھری کتاب ان تک پہنچ چکی, اللہ کا بھیجا ہوا رسول وہاں تک پہنچ چکا, لیکن انہوں نے گمراہی سے چمٹنا پسند کیا کیونکہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. وجہ, اب اگلی آیت 8 کے شروع میں لفظ ایک لکھ لیجیے, وجہ کیوں غافل ہے, کیوں نہیں مانے؟ کیا نبی ان کے نہیں تھے؟ ہم وطن نہیں تھے؟ تھے. ہم زبان نہیں تھے؟ تھے. زبان بھی سمجھ آتی تھی, نبی کا مقام بھی سب پتا تھا. وجہ کیا ہے؟ اب آگے آپ لکھ لیجئے آیت نمبر 8 میں وجہ, اور ساتھ ہی اگلی آیت کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ لکھ لیجئے سزا. کیا؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, بے شک ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں, اور بے شک ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں طوق. کیسے؟ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, یہاں تک کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں. حالت کیا ان کی؟ فَهُمْ مُقْمَحُونَ, اور پس ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے. پہلے تو اس کے مشکل الفاظ کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. آناق اونق کی جمع, اور اونق کہتے ہیں گردن کو, نیک. اغلال غل یا غل کی جمع, توک مراد ہے, جیسے نیک بینڈز نہیں ہوتے, توک. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, اذقان ذقنن سے ہے, تھوڑی کو کہتے ہیں, یہ جو چن ہوتی ہے نا ہماری چن. اور مک مہون قاف میم حائز کروٹ ہے, قمہن, پانی پی کر گردن اٹھانا, اس کا لفظی معنی یہ ہے. قمہن کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ یا بکری کا پانی پی کر گردن اوپر کرنا. آپ نے کبھی دیکھا کیٹلز جو ہوتے ہیں نا, جب نیچے گردن کر کے پانی پیتے ہیں نا, پھر ایک دم اوپر کرتے ہیں وہ. اب اس کو اسپرچلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں, لیکن سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو ان کی گردن میں جہاں ایک وال ہوتا ہے, پانی منہ میں بھر لیتے ہیں نا, پھر جب اوپر منہ کرتے ہیں تو وہ وال کھلتا ہے تو پانی اندر چلا جاتا ہے, اس کیفیت کو کمہن کہتے ہیں. اسی سے لفظ پھر ہے اقمح, بڑائی جتلانا, مغرور ہونا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی باڈی لینگویج بتائی ہمیں, تکبر سے اکڑی ہوئی گردنیں تھی کہ اس بات کو سن کر آگے جو ریئیکشن شو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ویژلائز کر دیا. آپ امیجن تو کریں نا, ایک شخص اندر آئے اور یوں اس کی گردن اوپر اکڑی ہوئی ہے. کبھی کسی کی گردن میں کالر لگاؤ تو وہ ذہن میں لے گی, وہ تو مجبوری ہوتی ہے نا, لیکن کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو جب وہ نیچے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر, یہاں اس آیت 8 کے شروع میں تکبر کا لفظ بھی لکھ لیا, ایمان نہ لانے کی وجہ ہمیں سے ایک وجہ تکبر تھا. جو خود کو بڑا سمجھے وہ دوسروں کو کیا سمجھے گا, اور ایسے لوگوں کے چہروں پہ بیزاری ہوتی ہے, انڈیفرنٹ سمجھتے ہیں خود کو. کسی محفل میں آ جائیں, کسی جگہ بلا لیے جائیں, وہ بیٹھتے بھی نہ تو یوں بیٹھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں, ہمارے جیسا کون ہے. دوسری بڑی وجہ, وجعلنا من بین ایدیہم سدا, اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار, ومن خلفہم سدا, اور ان کے پیچھے ایک دیوار. نتیجہ کیا نکلا؟ فخشیناہم, ہم نے ان کو ڈھانپ دیا, اور فہم لا یبصرون, وہ دیکھ نہیں سکتے. اس کے شروع میں لکھ لیجئے لفظ تعصب. پہلی بڑی وجہ حق کو قبول نہ کرنے کی تکبر, اور تکبر سے مراد وہ لفظی تکبر نہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہے. بعض لوگ باہر سے اتنے مسکین لگتے ہیں, واللہ وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے بےچارے, اندر سے وہ اتنے کٹھور ہوتے ہیں کہ کون ان کو حق کی بات دے سکے. یہ ظاہری پوسچر کا نام نہیں ہے. اور حق کیا ہے؟ تکبر کے بطر الحق کی وغمت الناس, حق بات آئی, دعوت ملی حق کی, چٹلا دیا, نہیں ضرورت نہیں, مصروف ہیں, ہمیں نہ بلاؤ, دس اینڈ دیٹ. اور دوسری بڑی بات کا کیا ہے؟ تعصب کیا تھا کہ ایک یتیم مکہ کی پارٹی کے لوگوں کے پیچھے ہم لگ جائیں؟ ہم تو جدی کشتی بڑے جاننے والے, ان باتوں کو ماننے والے ہیں. یہ تعصب تھا کہ ہم اس نبی کی بات نہیں مانیں گے. نبی تو مانتے ہی کوئی نہیں تھے, और ये जो पीछे और आगे की दीवार है ना, आप इमेजिन करें एक शख्स का जो ये दीवार है ना, इसके आगे एक शख्स खड़ा हो, जैसे भी हमने देखा मंजर, गर्दन भी खड़ी, गले में तौक भी है और गर्दन हिला नहीं सकता, और बिल्कुल उसके थोड़े से फासले पे आगे एक और दीवार चुन ली जाए, सोच के क्या हो रहा है, घुटन होती है ना, कभी आपको एकदम सी लिफ्ट में बंद कर दे, हालांकि फिर भी इतनी तो होती है कि हम सांस ले, लेकिन बाद वो लोग फेंट हो जाते हैं इस खौफ से, कई लोगों को फोबिया, वो लिफ्ट में नहीं बैठ सकते। ये वो है घुटन जो दिल में तासुब हो तो हक की तरफ आते बहती है, जान निकल जाती है हक की बात सुन के, हर महफिल में जाने बैठने इंजॉय करने को तैयार, लेकिन नबी की दावत, नबी की बात, कुरान की बात सुनकर खौफ आने लगता है कि सांस घुट जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और पीछे और आगे की दीवार से ये भी मतलब लिया गया, नमाजी के लोगों से इबरत हासिल की और न मुस्तकबिल के कोई प्लान थे, आंखें ही बंद हो गई, आगे फिर बात आ गया 45 में, वहां देखिएगा, देख ही नहीं सक रहे। देखिए थोड़ा सा समझिए कि अल्लाह की मार्फत और हक की पहचान के लिए अगर इंसान को रहनुमाई चाहिए होती है ना, तो वो तो हर जगह मौजूद है, कायनात में अल्लाह की निशानियां फैली हुई है, आला इल्ला कह लीजिए, और कुरान बार बार दावत देता है, सूरत बकरा 164 में हम पढ़ चुके, जरा गौर फिक्र तो करके देखो अल्लाह की निशानियों पे। अब हर बंदा अपनी जहनी सतह के मुताबिक अल्लाह ताला को पहचान सकता है, ये पहली वजह होती है, यानी कायनात की निशानियां, अल्लाह है, सूरज, चांद, फल, फूल, ज़ेब्रा, क्या कुछ हमने कल के सबक में देखा लास्ट लेसन में, अब ये एक वजह होती है। दूसरी चीज जो बंदे को नसीहत दिलवाती है ना, वो अय्यामिल्लाह होती है, कोई हादसा अपने साथ पेश आ जाए या आपके इर्द गिर्द वालों को पेश आ जाए, जलजला, सैलाब, तूफान, किसी की मौत, किसी कौम के साथ कुछ हुए, हालात हो गए, जगह हो गई, ये भी चीज समझ आ गई, या आप अपनी जिंदगी में अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा के अल्लाह के करीब आ जाएंगे, या अल्लाह की तरफ से आने वाली चोटों पे अल्लाह के करीब आएंगे। अल्लाह कहते हैं निम बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, ये वो बदनसीब है ना अल्लाह की नेमतों को पाके शुक्र के सजदे करते हैं और ना अल्लाह की तरफ से आजमाइशों को पाकर सबर करते हैं, ये बेकार है, खोटे सिक्के हैं। और हर वो बंदा खोटा है जो अल्लाह की तरफ से आने वाली नेमतों का मकसद नहीं समझता और अल्लाह तआला की तरफ से आने वाली पकड़ की वजह नहीं समझता। एक हदीस का खुलासा है कि मुनाफिक की मिसाल उस गधे की है जिसको नहीं पता कि मेरे मालिक ने मेरे ऊपर बोझ मुझसे खुश होकर डाला या मुझसे नाराज होकर डाला है। दो ही वजूहत होती है ना, मालिक को पता कि ये बड़ा अच्छा काम करेगा, उस पर बोझ डाल देता है, वो उसका बोझ उठा के जाता है, और समटाइम मालिक को गुस्सा आता है कि ये बोझ नहीं उठाता, काम नहीं करता, खाता है, फिर उस पर और बोझ डालता है, पीछे से उसको मारता है, चल अब है तो बोझ ही है ना। हम दुनिया में अल्लाह की नेमतों को पाते हैं, लेकिन हम अगर अल्लाह को नहीं पा रहे ना उसके बाद, तो वो जो लिख ले, नेमतों को पाकर रब को ना पाना, ये गधे का बोझ है और अपोजिट भी इसका। अब ऐसे लोगों के साथ आप क्या करें, भी प्रवाह न रही है, बराबर है इन पर, आ अंजरता हूं, खाक उनको डराए अम लम तुंजर हूं, या उनको ना डराए, रिजल्ट कार्ड पे एक ही लफ्ज लिखा होगा, क्या ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। आपको याद है ये आयत आपने पीछे भी पढ़ी है, सेम हु बहु यही लफ्ज सूरत बकरा की आयत नंबर 6, आप नहीं मानेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब इन्होंने मानना ही कोई नहीं तो फिर हम इनको क्यों बताएं, आज आपकी मेरी जुबान में हम कह लें कि इन्होंने आना ही कोई नहीं तो हम इनको बार बार क्यों बुलाएं, बार बार इन्विटेशन क्यों दें, बार बार फ्लायर क्यों दें, बार बार हम मैसेजेस क्यों दें। तो उस जुमले पे गौर कर लीजिए, वस्सवान अलैही है, इनके लिए बराबर है, लेकिन ये नहीं कहा वस्सवान अलैका, बात समझ आ गई, ये नहीं मानेंगे, इनका नसीब नहीं बदलेगा, लेकिन आपको बुलाने का तो फायदा होगा, इन पर बराबर है, आप पे बराबर नहीं है, इसीलिए अल्लाह के नबी बुलाते रहे। 13 साल बुलाया अल्लाह के नबी ने इन खोटे सिक्कों को, जिनमें से अक्सर बाद में 1 साल के बाद बदर के कुएं में मरवा के डाल दिए गए। तो नबी को कहा आप तड़पते रहे, आपकी तड़पना, आपका तड़पना और आपकी ये चीजें आपको फायदा देगी, तो मेरे और आपके लिए सबक है। پہلی بات ہے کبھی کسی کی ہدایت کا ٹھیکہ نہ لیں کہ میں اس کو ہدایت دے سکتی ہوں. دوسری بات ہے کسی کے ہدایت کی طرف انٹرسٹڈ نہ ہونے کو بنیاد بنا کر کسی کو بتانا نہ چھوڑیں. میرا اور آپ کا کام منوانا نہیں ہے, بتانا. وما علینا الا البلاغ, ہمیں منوانے کا اجر نہیں ہے, بتانے کا اجر ہے. میں اس کو بھی کوئی ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے پوسٹ مین ہے, اس کو پیسے ملتے ہیں نا پوسٹ کو ڈیلیور کرنے کے. اس نے گھر میں جا کر خط ڈال دیا, بعد میں اس خط کو کوئی کھولے, اس میں جاب لیٹر آیا تھا, جاب مل گئی, یا اس میں کسی عزیز کی موت کا خبر ہے, یا کوئی ٹیکس کے پیپر ہے پیسے دینے, اس کی پے پہ اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں پڑتا نا. دائیے دین کا کام ڈاکیے کا کام ہے. وی آل آر پوسٹ مین, جسٹ پوسٹ کرتے ہیں جا کے لوگوں کی ہدایت ان کے گھر پہ, اور جس کو مل جاتی ہے اس کو دوسرے کو ضرور بتانا چاہیے. خیر آگے چلتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ماننا تو کوئی نہیں, تو ساتھ ہی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں مانتا کون ہے, کون ہے جو ہدایت کو مانتے ہیں اور کون نہیں. تو پھر میں انما کلمہ حصر اونلی سوائے اس کے نہیں, تن زیرا آپ ڈرا سکتے, من اس شخص کو, آپ تو صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہیں یا ڈرا سکتے ہیں جو, اب یہاں 1, 2, 3 کر لیں, میں آپ کے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کراؤں گی بعد میں انشاءاللہ. پہلی صفت, اب آپ کو اور مجھے غم ہے نا کہ مجھے ہدایت ملے گی کہ نہیں, میں ہدایت پا سکتی ہوں کہ نہیں. تو ہدایت کو ریسیو کرنے کی پہلی سمٹم, پہلی نشانی ہدایت کو پانے کی, من تبع الذکر, جو ذکر کی پیروی کرے. اور ذکر کیا ہے ادھر لکھ لیجئے, قرآن. پیچھے پڑھ چکے سورہ ہجر میں, ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو فرسٹ تھنگ کیا, اس کتاب کی پیروی, اور اسی کے اندر سچی بات سب کو جاتا تھا. جو ہدایت کے پیچھے جس کتاب کو پڑھنے لگ جاتے ہیں, اس کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے لیے ہدایت کا مین گیٹ کھل جاتا ہے اللہ کے حکم سے. کسی بھی ولے کا باہر کا گیٹ سوچ لیں, کھل جاتا ہے. اب خیر پہلی شرط ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں اس میں تو ہم سارے آگے ماشاء اللہ, کیونکہ ہم تو ہفتے میں 4-5 دن ہدایت کی پیروی کے لیے یہاں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ لفظ کی اتباع, تتلو کا لفظ نہیں آیا, تلاوت نہیں ہے اس میں, تلا یتلو نہیں ہے, یقرون بھی نہیں ہے, اتباع. کیا سمجھ آیا؟ سن کے اس کے فٹ سٹیپ پہ چلنے والے. ایک روایت کا خلاصہ کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ من جعلہ امامہ, جس نے اس قرآن کو اپنا امام بنا لیا. اور امام کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پیروی کی جائے, جس کو فالو کیا جائے. نماز کا امام بھی تو اسی لیے امام ہوتا ہے نا کہ جو وہ کرتے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کو امام بنانا ہے. کیا؟ جو کہتے ہیں مانتے جاؤ, جس سے روکتے روکتے جاؤ, سمینا واتانا, مانتے جائیے. یہ ہے اتباع قرآن. اور اس کی ایک مثال صرف دے کے آگے چلتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک قانون بناتے ہیں, حالات کا مشاہدہ کر کے دیکھا انہوں نے کہ لوگوں نے بڑے بڑے حق مہر مقرر کرنے شروع کر دیے. اچھا جی یہ کریں تو وہ, اب ہوتا کیا کہ عرب لوگوں نے تو شادی کا سارا خرچہ بھی خود کرنا ہوتا تھا, تو نقصان کے کہ بہت سارے بےچارے شریف مر چکے ہوئے شادی سے محروم ہو گئے. یہ مسئلہ اتنا بڑا کہ حضرت عمر نے ممبر پہ جا کے ایک اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی 500 درہم سے بڑا حق مہر نہیں باندھے گا. That's it. اب ماننا پڑے گا. یہ قانون ایک حکومت کی طرف سے اناؤنس ہوا اور عمر جو ہے خطبہ دے کے واپس آئے, تو یہ کام عورت جو تھی اس نے عمر کو روک لیا. کہا عمر یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ 500 درہم کی حد لگا دیں, جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ طلاق کے ذمن میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم نے ان عورتوں کو قنطار بھی دے دیا ہے, بڑا ہیپ آف دا منی کہہ لیجیے, قنطرہ, گائے کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرے اس کو بھی قنطار کہتے تھے. یہ سب آپ سن چکے ہیں سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی, مقنطرۃ ذہب فضہ, اور اسی طرح اس میں بھی. اور کہا کہ اللہ تو کہہ رہے تم خزانہ بھی دے سکتے ہو عورتوں کو مہر کی صورت میں, آپ نے اس کو 500 درہم کیوں کیا؟ بس یہ تھا وہ جملہ عمر کو توڑ گیا. فوراً واپس ممبر پہ گئے, لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں ابھی عمر نے قانون بنایا تھا, ابھی اس کو توڑتا ہے جس کا جتنا دل کرتا حق میں ہے. تو کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ خزانہ دے دو تو میں کون ہوتا ہوں اس کو مقرر کرنے لگا. یہ ہے اتبع ذکر, قرآن کی پیروی. میں اور آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں, ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور ہے, ہم پڑھیں گے ادھر آ کے, پیروی کوئی اور کر لے, اور سارے کام ہم نہیں کرنے, ہم پڑھ نہیں رہے, عمل کوئی اور کرے. اور بعد میں ہم چاہتے پڑھتے ہیں ہمیں بدلے ہمارے گھر والے, اثر ہمارے بچوں پہ آئے یا ہماری دوستوں پہ آئے. جب تک اتباع کے لیے قرآن نہیں سنیں گے نا فائدہ نہیں ہوگا. مثالیں اور بھی بہت ساری ہیں ذہن میں اس وقت. صحابہ کی کامیابی یہ تھی کہ وہ قرآن نہ صرف یہ کہ پڑھتے تھے بلکہ اتباع کرتے تھے. ابن عمر کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں میں نے 8 سال میں سورت بقرہ پڑھی. ہم تو سورت بقرہ کتنی دفعہ پڑھ جاتے ہیں ایک ہی جگہ بیٹھ کے. کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا آپ نے 8 سال میں پڑھی؟ کہتے ہاں, ایک آیت پڑھتا تھا پھر اس پہ غور کرتا تھا عمل کرتا تھا, جب اس پہ عمل پکا ہوتا پھر دوسری آیت پڑھتا. خود کہا کرتے ہیں اپنے بارے میں, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا علم اور اس کا عمل ایک ساتھ کیا. مجھے اور آپ کو کیا مزہ اس اتباع کا. وہ لوگ نماز کے دوران قبلہ بدل جاتے ہیں, وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ. وہ اتنے متبع ذکر تھے کہ قرآن کا حکم نبی کی زبان سے نہیں عمل سے دکھا. دیکھیں نماز کی حالت میں تو فرشتہ بھی نہیں دکھا ہوگا, نبی نے بول کے بھی نہیں کہا کہ اپنے ٹرن یور فیسز پلیز, صرف نبی مڑے تو وہ بھی مڑ گئے, تو وہ اس کو ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے, من اتبع ذکر. پھر دوسری صفت, وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, جو رحمان سے بن دیکھے ڈر جائے. یہ دوسری صفت ہے, پچھلے پارے میں بڑھ چکے ہیں, پچھلی صورت میں بڑھ چکے ہیں. انما پوری کری آیت, انما یخ پڑھی نہیں یاد ہوئی ابھی, کون ہوتا ہے عالم؟ انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. علم بندے کے اندر اللہ کی خشیت ڈالتا ہے, تو خشیت کے بغیر قرآن پڑھیں گے نا تو ہو جائے پیٹھ پہ لدا ہوا. خشیت والا قرآن انسان کو فائدہ دیتا. اب یہاں تو دو باتیں کہہ دی گئی نا, پھر آگے خوشخبری دے دی کہ فبشر کو بھی مغفرت واجرین کریم, تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی بھی اور باعزت اجر کی بھی. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی. یہاں تک سورت یاسین کا ایک پورا حصہ پورا تھا. اگر آپ اس پہ غور کریں, بالکل اداسی والا دل ہے اس وقت, اللہ نے اپنا نبی بھیجا, ہدایت کا سورس بھیجا, قرآن نازل ہوا. جن کو نہیں ماننا تھا نہیں ماننا, یہ کون لوگ تھے؟ ایٹیچیوڈ پرابلم, چہروں پہ بیزاری, ان ڈفرنٹ رہنا چاہتے تھے اپنے آپ کو اس معاشرے میں رکھتے ہوئے بھی. اللہ کے نبی کو صاف آ کے کہتے تھے ابن مسعود, یہاں سے اٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے چرواہے غریب, ان کے کپڑوں سے ہمیں بو آتی ہے بکریوں کی, ان کو اٹھائیں پھر ہم آئیں گے. آتے بھی تو کہتے تھے ہمارے لیے ذرا اچھا سا سٹنگ ارینجمنٹ کر دیجئے, کچھ تو ہمیں پروٹوکول دیا کرے بھائی, ہم ذرا بڑے لوگ ہیں سردار ہیں. یہ پہلی وجہ بنی ان کے ہدایت سے دور رہنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا نا کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں, ان کے سروں پہ توق ہے, یہ ان کے ظاہر کی نہیں ان کے اندر کی کیفیت تھی. جس کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی نا, وہ قرآن سنتے وقت بھی اندر سے اکڑا ہوتا ہے. اور اکثر میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن سنتے وقت ہم پگھلتے ہیں. اس قرآن کی کلاس میں جو ہمارے دل کی حالت ہوگی نا, جب یہاں سے اٹھیں گے نا تو ہماری موم بتی ادھر ہی جم جائے گی. کینڈل کو آپ جلائیں نا تو مڑ جاتی ہے, لائٹ بند کریں اس کی تو وہ وہیں اکڑ جاتی ہے. اگر قرآن کی کلاس میں دل نہ پگھلا, اکڑ کے بیٹھ گئے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات پہ بیٹھ گئے, تو یاد رکھیے یہاں سے باہر نکل کر صرف گمراہی پھیلائیں گے اور لوگوں کو اس سے دور کریں گے اور ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ میرے مجرم ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی مجرموں کے گلے یا ہاتھوں میں عموماً توک پہنائے جاتے ہیں, ہتھ کڑیاں, یہاں گلے کا توک ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں مجرم کو پکڑنے کے لیے ہاتھ میں توک ڈالتے ہیں نا. جب غلامی عام تھی تو غلاموں کے گلوں میں توک ڈالتے تھے. مثال اچھی نہیں, لیکن جیسے لوگ کتوں کے گلوں میں پٹے ڈال کے کھینچتے ہیں نا, اتنا برا دور تھا وہ جب اللہ کا نبی آیا کہ جس میں ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے ان کو کھینچتے تھے. حضرت بلال جب مسلمان ہوئے احد احد کی پکارنے لگاتے تھے تو عبیا جو ان کا غلام مالک تھا عمیہ, اس نے ان کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کی رسم من چلے جوانوں کو دے دی. روایت میں آتا ہے کہ وہ مکہ کے پہاڑوں پہ ان کو جانوروں کی طرح لینے کی پھرتے تھے. عقل نہیں تھی بلال کو, بعد میں انہوں نے جانے دی ہیں, سمجھدار لوگ تھے, لیکن اللہ کے لیے اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے نہ مانا وہ اللہ کے مجرم ہیں. ان کو پتا تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا انجام برا ہے, ان کو خود نہیں پتا تھا. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی غلط کام کرتا ہے نا تو پولیس آ کے اس پہ توک لگاتی ہے. یہ جو ہدایت قبول کرنے سے روک لینا نا, یہ اللہ کی سزا ہے. جیسے آپ کسی بھی ہدایت گناہ غلط کام کرنے والے کسی بھی غلط کام کرنے والے کو گورنمنٹ جیل میں ڈال دیتی ہے نا, یہ اللہ کی سزا ہے کہ من بین ایدیہم سدتم ومن خلفہم سدتم. یہ انا کی جیل ہوتی ہے. مجھے کیا سمجھا, مجھے میرا مقام نہیں دیا, میرا ڈیو حق نہیں دیا. اور ایسے لوگ خود ساختہ جیلوں میں بند ہونا پسند کر لیتے ہیں لیکن ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے یہاں ایک اور کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو ڈال دیا گمراہی میں تو وہ کیا کرے, کیونکہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے نا. وجعلنا من بین ایدیہم, ہاں وی ڈڈ دس, اس کا جواب کیا آپ دیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے. کوئی کہتے دیکھو اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا تو وہ تو بےچارے ہیں, تو اس کا جواب لے لیجیے. اللہ کون ہے؟ مالک الملک ہے, بادشاہ. دنیا میں جب کوئی مجرم کو جرم کرتا ہے تو بادشاہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتا ہے نا, حکومت اس کو قید کرتی ہے, سزا دیتی ہے. اللہ نے بھی اپنے مالک الملک ہونے کا ثبوت دیا. یقیناً انہوں نے اللہ کا کوئی قانون توڑا ہوگا اور اللہ نے اس کی سزا میں ان کو خود ساختہ جیل میں بند کر دیا. اور یہ جیل کون سی ہے لکھ لیجیے, انا کی دیواریں, میں بہت بڑی ہوں. یہی تو ابو جہل کا مسئلہ تھا. تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت سمجھتے ہیں. بہت دفعہ قرآن میں ہوا لیکن سورہ یاسین کی نظر کرتے ہیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول کر بیان کر دیے. ہدایت جو ہے نا یہ اندر گلیوں میں نہیں ہے. جیسے آپ نے کہیں جانا ہو تو کہتے ہیں نا, ہاں اتنی گلیاں گھومے, اتنے موڑ ہیں, پتہ نہیں گھومنا جائے. کوئی کہتا نہیں, ہمارا اسکول بالکل مین روڈ پہ, تمہیں باہر سے اس کا بینر دکھ جائے گا. آپ کوئی نہ دیکھے تو آنکھیں بند کی ہوں گی نا. ہدایت بالکل شارع عام پہ, ویری کلیئر مینیفیسٹ, اللہ نے دلوں میں بھی ڈال دیا اس کو پہچاننا. رکھی سامنے, جیسے یہاں اسٹیج پہ کوئی چیز رکھ دی جائے یا ابھی کینٹین میں آپ کاؤنٹر پہ دیکھیں گے تو کھانا رکھا جائے گا, رکھی ہوئی ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے اس کو لیں کہ نہ لیں, فیصلے کی آزادی ہم کو دے دی. یہ اللہ کی ہدایت کے قانون کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. دکھاتا ہے دور سے, قریب سے دکھا, یہ نہیں کہ ہدایت نظر ہی نہ, سب کو آتی ہے لیکن ہمارے قدم جان کے نہیں, خود نہیں جاتے ادھر, چوائس ہماری ہے. اور تیسرا اللہ کا قانون لکھ لیجئے کہ جو جانا چاہتا ہے ہدایت کی طرف اللہ اس کو دونوں ہاتھوں سے لے. سورۃ کبوت کی آخری آیتوں میں پڑھ چکے ہیں, والذین جاہدوا فینا لهم سبلنا, جو ہمارے راستوں پہ چلتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں, تو بھول بھی جاتے ہیں ان کے راستوں میں. اسی طرح یہدی الیہ من ینیب, اور من اناب کے لفظ کہتے ہیں کہ جو رجوع کرتا ہے اللہ بسم اللہ کرتا, جس کا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ساتھ بسم اللہ, آئیے آئیے میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے. آگے بھی ہم پڑھیں گے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ اور لِلْعُسْرَ. اسی طرح اگلا شیک لکھ لیجیے, اگلی شیک لکھ لیجیے اس قانون کی, کہ جو ہدایت سے منہ پھیرتا ہے نا تو اللہ اس لیے وہ راستہ بھی بہت آسان کر دیتا ہے. غالب سورہ لیل ہے, اگر چیک کر کے کو دیکھ لیں, فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ اور لِلْعُسْرَ دونوں لفظ آتے ہیں. آسانی کی طرف جاؤ گے, جنت کی طرف, ہدایت کی طرف, تو وہ راستے دن بہ دن آسان لگے گے. پہلے اٹھنا صبح مشکل لگتا تھا, اللہ آسان کر دے گا. رائٹ پرابلم رکھتا تھا, اللہ آسان کر دے گا. پارکنگ کا پرابلم تھا, اللہ رستے آسان کرتا ہے. جو آپ چاہتے ہیں اللہ بھی کرتا. آپ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں, اپوزٹ کر لیں, اللہ ہماری مانتا ہے. تو دن ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں, آتی تو ہر ایک کی ہیں, महसूस उसको होती है जिस दिन अंदर रुकावट आ चुकी होती है। फिर नहीं, सोने जैसी चीज मांगे रखे बच्चा उगल देता, कहते मैंने नहीं खानी। अंदर कोई कीड़ा आ जाता है ना तो छोटी सी रुकावट बहुत बड़ी लगती है। ये भी अलग हिदायत के रास्ते के, मैं सोचती हूँ ये बैरियर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे जिसको आप कह सकते हैं सेफ्टी चेक्स हैं। अल्लाह नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा हिदायत पे आ जाए कि जो हिदायत का नक्शा ही बदल दे। हैं ऐसे चंद लोग दुनिया में, लोग को और हमें सबको हिदायत दे, उनके पीछे भी लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, लेकिन वही लगे हुए जो जिक्र की पैरवी नहीं करते, वो इंसानी अकवाल की पैरवी करते हैं। जी कुछ कही सूरत लैल का आयत नंबर 7 है, हदीस में आता है जो जिस रास्ते पे चलेगा अल्लाह उसका रास्ता आसान कर देते हैं। तकदीर के बाप में ये हदीस आती है हदीसों में कि जो जिधर चलेगा अल्लाह उसके लिए वो रास्ते आसान कर देगा। सुबह उठ के गाड़ी का रुख आप मस्जिद की तरफ कर ले तो इंशाल्लाह मस्जिद की तरफ आपकी गाड़ी आएगी, मदरसे की तरफ आ जाए, स्कूल की तरफ आ जाए, इधर आएगी। और अगर आप बाजार की तरफ, नाइट क्लब की तरफ, आप किसी भी गंदी जगह पे जाना चाहें, गाड़ी उधर ही जाएगी। गाड़ी नहीं रुक के आपको लेक्चर देगी कि क्यों जा रहे हो नाइट क्लब में, तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा, वो जाएगी। ये अल्लाह की हिदायत का असूल है, आहिस्ता आहिस्ता आसानी होती। फिर एक और असूल अल्लाह का लिख लीजिए, एक नेकी से कई नेकियों के मौके खुल जाते हैं, और एक गुनाह की तरफ झांक के तो देखे अगले रास्ते और खुलते जाएंगे। आप एक नेकी करते हैं, आपके सामने आप खुद आ रही थी, कोई दूसरा कहता मुझे भी ले दो, आपकी नेकी डबल। आप इधर आई, आप बैठी, किसी ने कहा आप ये जगह ले लें, मुझे अपनी दे दें, तीसरी नेकी। किसी ने कहा पेन है आपके, आप अपने जेब में से एक पेन निकाल के एक्स्ट्रा पेन देते हैं, तीसरी नेकी आ गई। जैसे खानदान होते हैं ना, एक लड़की शादी करके किसी खानदान में जाती है तो सिर्फ वो नहीं जाती, उसके साथ उसके और कई रिश्ते बन जाते हैं, महकों ससुराल का ताल्लुक जुड़ता है। इसी तरह नेकियों के भी खानदान होते हैं। आप एक नेकी रिजेक्ट करके देखें, आप खुद भी नहीं आए, राइट देते तो उसको भी नहीं देंगे, जिसको आपने पेन ऑफर किया उसको भी नहीं दिया, जिसके साथ कैंटीन में खाना शेयर किया उसको भी नहीं दिया, आप तो तन्हा रह गए। चॉइस आपकी है, ये असल में सजा है। मिन बैन अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम, और कितनी घुटन होती है उसके बाद। आप सोचे ना, गर्दन अकड़ी हुई और आगे भी दीवार पीछे भी दीवार। एक और असूल लिखी अल्लाह के कंधे ने हिदायत का, हिदायत से महरूम सिर्फ उन लोगों को किया जाता है जो हिदायत को पहचान कर पीछे हट जाते हैं, फिर चूज नहीं करते। अल्लाह मासूम लोगों को सजा ही नहीं देता, क्यामत के दिन भी अल्लाह का ये कानून सामने आ जाएगा। जिसको पता लग जाए फिर छोड़ दे उसको, जो चख ले फिर छोटी छोटी बातों पे ग्रजिस में आकर उसको पीछे इधर उधर कर दे, वो महरूम है और हकीकी महरूम है। फिर एक और कानून हिदायत की शिक लिख लेते हैं, और वो क्या है कि इतनी प्यारी साफ क्लियर हिदायत है फिर लोग क्यों नहीं ले पाते। वजह, हिदायत पाने की चोट अपने मुफाद पे पड़ती है, कोई फायदा छोड़ना पड़ता है हिदायत पे आने के बाद, कोई आराम चीज छोड़नी पड़ती है, सो ऑन। आप मिसालें खुद समझे, मैं सिर्फ इस वक्त आपको रूल्स लिखा रही हूँ, मिसालें सारे कुरान में आपके लिए भरी पड़ी हैं। दूसरी बात, अपने मुकाम पे जद बढ़ती है, या मुफाद छुटता है, बेनिफिट छुट जाते हैं, या मुकाम, स्टेटस, आपका अपना स्टेटस छोटा होता दिखता है, आपका आउटलुक खराब होने लगता है, आपको लगता है कि मेरा मुकाम तो, मुझे तो लोग पूछते थे और मैं तो शम्मा महफिल थी और मैं तो लीडर हूँ, मुझे इन्होंने कहाँ बिठा दिया। इसकी चोट पड़ती है। ये दो बड़ी मुसीबतें हैं जो मक्का वालों की भी थी और मदीना वालों की भी थी। वो अपना मुकाम नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्होंने देखिए जन्नत छोड़ दी, मुकाम नहीं छोड़ा, सरवारी का शौक था। मैं कहती हूँ कितना बदनसीब है वो शख्स। ये बिल्कुल मुझे कहते हुए बात ऐसे लगी कि कोई बस में जाए जहाँ जाके उसको पहुंचना लाजमी है किसी जगह पे, सिर्फ इस वजह से उस बस से उतर है कि मुझे सीट नहीं कोई दे रहा। अल्लाह के बंदे खड़े भी रहते तो पहुंच तो तुमने भी वही जाना था जहाँ बाकी भी जा रहे हैं। ये चेक कर लो कि बस का नंबर ठीक है, गलत नंबर की बस है, ठीक है ना, खड़े हो जाओ, अपना बस्ता रख के उस पर बैठ जाओ, कुछ कर लो, थोड़ी देर बाद कुछ उतरेगा, तुम्हें खुद ही जगह मिल जाएगी। लेकिन लोग अदा किसी का, हम खड़े होकर जाए, हम लोकल बस में बैठे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी कैन डू इट, हम तो अपनी गाड़ी में जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती। ऐसे लोग अपनी प्रेस्टीज का ख्याल रखते हैं और अल्लाह की प्रेस्टीज को पीछे कर देते हैं। یہ نہیں سوچ پاتے کہ ہم نے کیا کیا. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پر مہرت لگا دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور چیز, من خشی الرحمن بالغیب, بڑا ہی خوبصورت کمبینیشن ہے, جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا. پیچھے بھی بات ہوئی نا, وہی سورہ فاتر کی آیت علماء والی, انما یخش اللہ, وہی ادھر آ گئی. خشیت والا دل ہدایت کو روک لیتا ہے. پری ریکویزٹ ہوتے ہیں نا کچھ چیزوں کے, ہدایت کا پری ریکویزٹ خشیت ہے. اللہ کا خوف اتنا مبارک ہے کہ جتنا آپ اس کو لے سکے ہدایت کو کیچ کر لیتا ہے. اور جن کو جن کے دل میں خشیت نہیں ہے نا, وہ ادھر ادھر کے پیسوں میں پڑ جاتے ہیں, جو اللہ سے نہیں لڑتے نا وہ چھوٹی چھوٹی پیسوں میں پڑ کے ہدایت چھوڑ دیتے ہیں. مسلک کا نام لے کر, جماعت کا نام لے کر, کسی دیندار کا نام لے کر, وہ ہے تو پھر نہیں پڑھیں گے, وہ ہے تو پھر نہیں جائیں گے, اس کا یہ نام ہے وہ نہیں کریں گے. یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں چاہیے. اللہ کا خوف نہیں ہے, اپنی قبر کی پہلی رات جاگی, کتنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں لوگ صرف اس وجہ سے کہ اس کی نہ سنو اس کی نہ سنو. مکہ کا یہی حال تھا جو آج ہمارے فرقوں کا حال ہے, جماعتوں کا حال ہے, گروہوں کا حال ہے. اتار دو سارے نام, میں تو کہتی سب کے نام چھوڑ دو, کوئی بھی نام رکھے اپنا, بس اس کو قرآن کلاس کہہ دو. یہ ایسٹ کی تو یہ ویسٹ کی تو یہ ساؤتھ کی, اگر یہ نام لوگوں کے راستے کی رکاوٹ ہے میں سب سے پہلے اس پہ تیار ہوں کہ نام کو قربان کر دیں ہم, اگر ہمارے اسکول کا کوئی ہے, اگر یہ کسی کے لیے بنیاد بنا. بغیر دیکھے بغیر آئے لوگ ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ناموں میں پڑھ کر, گروہوں میں بٹ کر. یہ تو اللہ نے کہا کہ ان کے اندر تعصب کی دیواریں. اور یاد رکھیے کہ ہدایت باہر سے امپوز نہیں کی جا سکتی, یہ اندر سے اٹھنے والا جذبہ. آپ بائی فورس کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. بچہ کھانا نہ کھائے نا, کچھ نہ کرے, تو ماں اس کے جسم پہ کوئی چیز مل سکتی ہے؟ کھانا سارا باہر مل دیں گے تو طاقت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. ٹھیک ہے بچہ مثال ہے کہ منہ سے دوائی نہیں کھاتا, مثال دے رہی ہوں آپ کو, اسکن پرابلم ہے, بچہ دوائی نہیں کھاتا, ماں آئل کی صورت میں اسکن پہ کوئی آئل لگا دے گی, پکڑ کے سوتے میں لگا دے گی, پینسلین لگا دے گی, دوائی لگا دے گی, منہ میں نہیں ڈالتے, اٹس اوکے. ہدایت زبردستی نہیں چھپکائی جاتی جب تک آپ اندر اس کو ابزارب نہیں کرنے والے ہوتے. اور یاد رکھیے کسی کا کہنا اس وقت ہی ہمیں فائدہ دیتا جب اندر ہمارا دل بھی وہی کہہ رہا ہو. دن رات لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں, بلاتے ہیں, ہم پورے پورے کانوں سے سنتے بھی نہیں, اس سے پہلے سوچ کے بیٹھے. ہم جاتے ہیں نا کہیں, وہ ایک کلاس ہے, ہم ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں, کام اور بھی تو پڑے نا, وظیفے بھی تو شروع کیے میں نا. آپ سنتے ہی نہیں اس بندے کی بات جب آپ نہیں سننا چاہتے. تو جب تک دل ملوث نہیں ہوتا ہدایت نہیں ملتی. اور آپ یاد رکھیے کہ پورا قرآن پڑھ کے بھی لوگ نہیں بدلتے. آپ 23 پارے کی سیڑھی کے پاس کھڑے ہیں, آگے 7 پارے 8 رہ گئے ہیں. کوئی کورس آفر کرنے والا آپ کو یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ اس کورس کے بعد 100% بدل جائیں گے, نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ کہہ سکتا ہم کورس کرا دیں گے, پڑھا دیں گے, اتنے سال میں, اتنے مہینے میں, اتنی کتابیں, یہ تو اللہ کروا دیتا. لیکن کوئی دنیا کا ایسا ادارہ آپ نہیں دیکھیں گے جو ہدایت کی طرف بلائے اور آپ کو کہ اس کے بعد آپ 5 وقت پکے نمازی, روزے دار اور دس اینڈ دیٹ بن جائیں گے. اتنی بڑی ذمہ داری کوئی لے ہی نہیں سکتا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو نہیں بدلتا. دو باتیں تو پڑھ لی, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن, اسی کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجیے. 5 باتوں کے برعکس لکھ لیجیے, ایک کالم بنائیں اپنے نوٹ سے, لکھیے کون بدلتا ہے, اور دوسری طرف لکھ لیں کون نہیں بدلتا. کیونکہ نبی نے حد کر دی تھی, طائف تک چلے گئے پیدل, ان کے گھروں میں جاتے, سرداروں کو دعوت پہ بلایا, ان کی دعوتوں میں چلے جاتے تھے, یہود تک کی دعوت میں گئے کہ چلو اللہ ان کا دل کھول دے. تو کس کو سمجھ نہیں آتی, کون نہیں سمجھتا, پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو نہیں ملتی ہدایت. نمبر ایک, جو شکایات کے ساتھ سنے, ریزنٹمنٹ کے ساتھ آئے, جس کے اندر اگریشن ہو. تیسری, جو احسان جتانے کے ساتھ سنے, پانچویں چوتھی جو صرف ثواب اور برکت کے لیے سنیں، اور پانچویں جو خود اندر سے اللہ سے نہ ڈرے لوگوں سے ڈرے، پھر اگلی جو اپنی نہیں دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے لیے سنیں۔ اب اس کے اپوزٹ بڑے واضح ہیں، کون بدل جاتا ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، ہدایت کو پانے کے بعد؟ نمبر ایک، جو شکایات کا ذکر ہی نہیں کرتا، جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نو ریزینٹمنٹ، جو عاجزی کے ساتھ سنتا، جو بات ماننے کے لیے سنتا، جو چھپ کے سنتا، اور اگلی بات جو مشکلات کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ آتی سب کو ہدایت کے راستے میں مشکلات، وہ اتنا بھولا بن جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کو تو کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئی نہیں ہے، اور جو خود اندر سے اللہ سے ڈرتا ہو، من خشی الرحمن بالغیب، وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ دیکھیے دو طرح کے ہوتے ہیں پڑھنے والے اور ہدایت کے پاس آنے والے، نمبر ایک برکت والے اور نمبر دو بدلنے والے۔ برکت والا رویہ ہدایت نہیں دیتا، صرف قرآن کے بعد وہی لوگ سنورتے ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو یا کسی کو بدل سکے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی اپنے بچوں کو نہیں بدل سکے۔ اور یہاں دیکھیں خشیج الرحمن، لفظ رحمان کیوں کہا؟ خشیت ہونی چاہیے القہار کی، الجبار کی، العزیز کی، وجہ کہ لوگ رحمان کے رحم کا پریولیج لے کر ہی تو بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے پیار ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ از مائی بیسٹ فرینڈ، اللہ از مائی بڈی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کے برابر کا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجال، ایمان خوف اور امید کے اندر کا نام ہے، اندر سے ڈر بھی ہے اور امید۔ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا بیسٹ تعلق پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تنہائی میں اور اس سے دوری میں آپ اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کریں، اور اس کے سامنے ہو تو آپ کو اس کا خوف محسوس ہو۔ خوف سے مراد جھوٹا روگ نہیں ہے، اکڑی ہوئی گردن کا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ، کسی بندے والا معاملہ نہیں ہو سکتا ہمارا، لیکن سمجھ لیجئے اللہ کے ساتھ ایسی بھائی والی نہ ڈال لے انسان کے، کہتا دیکھ نہ اٹھلا کے کہہ رہی ہوں اللہ نے مجھے جنت ضرور ہی دے دینی ہے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، یہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ کی بات ہے۔ تو لہٰذا اگر میں اور آپ ڈیزرو کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فبشر ہو بھی مغفرت ہے اجر کریم، پھر آپ خوشخبریاں دیجیے ان کو اجر عظیم کی اور بخشش کی، سب معاف کر دیے۔ دیکھیے ابھی مغفرت ہے، پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے، تو اجر کریم کیا ہے؟ آنے والی زندگی میں جو نیکیاں کرو گے میں اس پہ تمہارے اجر تمہیں دوں گا۔ اب آپ اور میں خود سوچ لیں کہ ہم کس راستے کے راہی ہیں۔ تلاوت سنتے ہیں یہاں تک، اس کے بعد ڈسکشن کریں گے۔ آپ لکھیے ذرا سب تلاوت کے دوران، اس وقت جو سوچ رہے ہیں وہ لکھیں، اور پیچھے سے آپ میں سے کوئی ان سے پرچیاں فلک کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ تلاوت لگا کے تو لے لیجیے، سب لکھیں باقی لوگ۔
بسم اللہ الرحمن ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن إن أنتم إلا تكذبون
جی آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرے آن لائن سے بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جی جی آپ شیئر کیے مشہور جی جی ٹھیک ہے اور کوئی آپ لوگ کیسے جی آپ صدق آپ کیا سوچ رہے ہیں یعنی خشیت پیدا کرنی ہے دیکھیے قرآن پڑھنے کا کبھی بھی لاؤ والی نہیں رہ سکتا چاہے وہ شادی کی محفل میں ہو غم کی محفل میں ہو خوشی میں ہو یا غم میں ہو ہر موقع کو وہ دعویٰ کا موقع بنا لیتا رات کو ہم کسی جگہ گئے تھے شاید ڈیتھ ہوئی وہاں تو وہاں جب گئے تو ماحول بالکل ویسے ہی تھا جیسا عموماً ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کی کوشش سے سب خاموش ہوئے اور ٹھیک ٹھاک بات ہو گئی دعا بھی ہو گئی درس بھی ہو گیا ماحول بدل گیا ہم نے ان کو دعوت دی کہ آج وہاں سب ہمارے ساتھ بیٹھ کے سن لے اللہ کرے وہ سن رہے لیکن ہم بعض صبح چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اوپر تیاری کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ چونکہ کوئی نہیں کرتا تو ہم کیسے کر سکتے یہ آپ کے چند کمنٹس ہیں اس کو میں آپ سے سب سے شیئر کروں گی یہ لکھتی ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹی امیدوں کے سہارے نہیں رکھنا اور اس کا الٹیمیٹ سوری اور اس الٹیمیٹ جنت کو اپنا گول بنانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور تعصب کے بغیر اس قرآن کو سیکھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے آمین آمین تو کہہ دیا کریں قرآن اتباع کے لیے پڑھنا ہے اللہ کے لیے اپنی ہستی کو مٹانا ہے انشاءاللہ We need to do amal on the Quran after reading it and fear Allah, not people, inshallah. ہدایت کو خود زندگی کا حصہ بنانا ہے دل پارا پارا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے وہ سمجھیں کہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے وہ فضل رحمت اور فضل سے جنت دے گا لیکن اس میں کوشش بھی لازمی ہے قرآن پڑھنے سے دل میں بہار آتی ہے آج کے سبق نے میرے دل میں سارے سوالوں کا جواب دے دیا اللہ میرے دل کو اپنی حیثیت سے اور خلوص سے بھر دے آمین سورۃ یاسین کے پڑھنے کا اب مقصد سمجھ آیا ہے کہ حقیقت میں سورت نہیں قرآن کا دل ہے اس میں واقعی وہ خزانہ ہے جو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ جاتے ہیں اے اللہ مجھے خشیت عطا کر میں بغیر خشیت والی زندگی نہیں جینا چاہتی حشیت کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں، اور وہ زندگی جس میں ہدایت نہ ہو. ہدایت صرف طلب کے ساتھ ملتی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے طلب مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگ سکتے ہیں. یہ بہت ایسا سوال ہے. ہدایت سے زیادہ ہدایت کی توفیق مانگے. اللہ تو دینا چاہتا ہے، توفیق نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ہدایت کی طلب مانگا کرے. دعا ہے نا کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا جن کے دل میں شک اور تعصب ہو، اور ان کی پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، اور ان کو واپس کر دیتا. یہ مجھے سوری پورا نہیں پڑا کہ آپ کی بات. Always just read this آیات but feel privileged and very excited to understand it. See so much of myself in this surah. کتنا پڑھتے ہیں سورت. کبھی لوگوں کے گھروں میں جائیں نا تو سورت یاسین والے صفحے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے رنگ بدل چکے ہوتے ہیں. اللہ کرے ہم اس کو سمجھنے والے بھی ہوں. اے اللہ مجھے مجھے خدا رحمان سے ڈرنے والا بنا دے، دین کا پوسٹ مین بنا دے. صراط مستقیم کی شاہراہ پر چلنا ہے، ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنا ہے اور ہدایت سے پھرنا نہیں ہے. قرآن پاک پڑھ کر عمل کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اس چیز کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں اس راستے پر لگا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اپنا ڈر دے اور سیدھے راستے پر دے. کتنے لوگوں کو ہدایت ایک نعمت لگتی ہے اور کتنوں کو لائبلٹی لگ رہی ہے کہ ہم مشکل پھنس گئے. اب پورا تو کرنا ہی ہے نا، ایک دفعہ پورا ہو گیا پھر کس نے آنا، ایسے جملے تو نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ہوتا ایسا. جی یہ لکھتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے توفیق دی. واقعی سورت یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے ہیں. پہلی بات یہ سیکھی کہ اس کے ہر حکم پر سمینا اور اتانا کہنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ جس راستے پر چلانا چاہتا ہے اسی پر چلنا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی محبت اور خوف کو دل میں رکھنا ہے. آج جس طرح سورت یاسین سنی میرا دل پگھل کر رہ گیا. اللہ مجھے ہدایت دے. آمین. آمین. دل کی گہرائیوں اور صدق کے دل سے ہدایت کو لینے کی کوشش کرنی ہے اور عمل کرنا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، اس پر چلا بھی دیا. کوشش ہے کہ دوسروں کو بھی بلاؤں، بس اب دونوں قدموں کو جنت میں لے جائے میرا رب. آمین. بہت اچھی شیئرنگ ہے آپ کی. اللہ ہمیں عاجزی، انکساری، خشیت الہی، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا سکھا دے، اور ہمیں صبر کی توفیق دے، اور قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. آخری سانس تک ہم سن کر اس پر عمل کریں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں. سبحان اللہ، اتنا خوبصورت لیسن تھا اور اس کے اندر اتنا کچھ تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میں روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہوں، لیکن آج کے بعد اس کی تلاوت کرنے میں جو مزہ ہوگا وہ اس سے پہلے نہیں تھا. عمل کی بات اپنے لیے کہ قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. علم کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ اس سے حکمت آتی ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. جی رب، مائک میں شیئر کیجیے. آپ کو عادت کیوں نہیں پڑتی مائک کی؟ جی
بیماروں کے پاس یا جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سورت کو پڑھو. کبھی تو ہم نے سب ایک پارٹ شروع کا ہی پڑھا ہے اور اس میں آنکھیں کھولنے والی آیات ہے کہ ہمارے پاس نبی آیا ہے، صرف صاف صاف بتایا کہ اپنے آپ اغواب دادا کے جو دین تھا اس پہ نہ چلو، لیکن پھر بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے. اس طرح ہوا تھا کہ میں نے کسی کو سمجھایا کہ یہ سورت بیماری کے لیے نہیں، آپ پڑھ لیں اس کو، لیکن جو دعائیں ہیں ان کو پڑھیں. پر انہوں نے مجھے لگا کہ نہیں، مجھے اسی کو پڑھنا ہے. اور پھر سب نے بیٹھ کے وہاں پہ اور بھی علم والے تھے اور انہوں نے جب کے ساتھ شامل ہو کے اس کو پڑھا، تو مجھے سارا ٹائم یہی افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی ڈرانے والی آیتیں کہ ٹاپ جو ہے وہ گلے میں ڈال دیے جائیں گے اور ہم اتنے آرام سے اس آیت کو اب الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے, لیکن جن کو نہیں سمجھ تو وہ تو اتنی آسانی سے کہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ٹاپ واقعی گلے میں ڈالے جائیں گے, کیا حشر ہوگا اس سے.
جی بالکل جی ناری منٹی کو دیجیے. وعلیکم السلام.
اس دے پہلے نا میرے پہ کچھ دو تین مشکلیں آ گئی تھی تو میں ذرا ڈپریشن میں جانے لگی تھی, تو میں نے بس پہلے بھی اس کی قرآن سے مدد لی تھی تو دعائیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو پھر میں نے دن رات ایک کر کے اور سورت بقرہ اور اس کے میننگ سارے پڑھتی رہی. ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آپ کے جو پاؤں ہیں نا شاید کاٹنے پڑے, اتنے خراب ہو جائیں گے. تو میں اتنا ڈر گئی, میں نے کہا اللہ جی میں اپنے قرآن سے مدد لوں گی, کچھ نہیں ہوگا. تو میں پڑھتی رہی استاد جی, میں نے قرآن سے اتنی مدد لی, یہ قرآن اتنی رحمت ہے, اس سے جڑنے سے میں کہتی ہوں کہ اس دوائی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر کوئی چیز نہیں ہے. اگر انسان اس کو ہدایت سے اس کو اپنے دل کی بہار بنا کے پڑھے, اپنے دل کا نور بنا کے پڑھے, اور یہ قرآن اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر کسی کو کچھ تیرے پیر کاٹے جائیں گے تو وہ تو روتا ہی رہتا. تو میں نے اپنا دل بڑا کر کے میں نے کہا نہیں, میں اس قرآن سے مدد لوں گی. میرے گھر والوں کو پتا ہے اس چیز کا کہ میں نے ڈپریشن میں نہیں جانا, میں نے قرآن سے مدد لی اور اللہ نے مجھے مدد دی. میرے پاؤں پھر میں نے دکھائے, انہوں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ کے پیر ٹھیک ہو گئے ہیں, بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. اور سارا جی یقین کریں کہ مجھے, میں اتنا روئی کہ اللہ یہ کتاب اتنی حکمت والی رحمت والی ہے کہ آپ خود سوچیں جب اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ پاؤں کاٹے جائیں گے تو میں اتنا روئی, میں نے کہا اللہ بس مجھے اس کتاب سے مدد چاہیے, اسی سے مجھے رحمت, اسی سے مجھے شفا ملی ہے. تو میں اس لیے میں تو اس کتاب کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گی, اور سمجھ کے
اللہ نہ کرے کہ چھوڑ دے. لیکن یہ چھوڑتا کوئی نہیں, یہ چھوٹ جاتی ہے.
ہدایت زیادہ سورت یاسین میں بھی پڑھتی ہوں, مگر آج مجھے اس کا پتا چلا ہے کہ کتنے فائدے ہیں اور کتنے نقصان. لوگ اس سے جو نہیں دیتے اور نقصان ہے سراسر, اس کے پاس سے جڑنا چاہیے اور اسی سے سب کچھ, یہی ایمان کی دولت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ہر کچھ لے کے جانا ہے, یہی ہم سب. میری تو عمر ایسی ہے, مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں گھر جاؤں گی تو پتا نہیں کتنی ہے. اب یہ بیلنس ہی عمر ہے نا دادا جی, کہ اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہے, اب اس میں مجھے سمجھنا ہے, آگے بھی لوگوں کو کہنا ہے کہ آئیں مطلب پڑھے, یہاں دعوت دینی ہے. مجھے بہت مجھے اس میں ہدایت ملی ہے,
اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. اور دیکھیے ایک چیز مل جائے تو پھر سنبھالنی بھی تو ہوتی ہے. دیکھیے ہدایت ملنا آسان ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہے. وعلیکم السلام. تو ہم سب نے اس ہدایت کو انشاءاللہ سنبھالنا ہے, اور یہ سنبھل جائے گی نا تو دوسروں کو بھی دیں گے. ایک چھوٹی سی بات دل میں آ گئی, چونکہ ہدایت کا قانون بیان کیا تو یہ بھی لکھ لیجیے ایک جملہ, ساری باتیں جمع ہو کے اس کو چھوٹی سی آج کی بات میں بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں الگ سے. اور وہ کیا ہے کہ دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ خود ابھی اپنی ہدایت بھی پوری نہیں ہے. ہم جو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں نا, خیر ہے سب ٹھیک ہیں, وہ بھی ٹھیک, وہ بھی بچ جائے گا, وہ بھی بخشا جائے گا, اور جب کوئی مرتا ہے تو ہم اس کے کوئی تلابے میں جاتے ہیں, یہ تھا وہ تھا, اللہ نے اس کی بس اچھی امید تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا. تو جب تک ہم اس کی پوری کوششیں نہیں کرتے رہیں گے نا, بات نہیں بنے گی. ایک تو باتیں آیتوں سے ریلیونٹ جو تھی وہ تھوڑی سی نوٹ کر لیجیے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات میں آگے چلیں گے. یہاں دیکھیے کہ گھول کی بات ہوئی ہے نا شروع میں, اب یہ پورے جنرل ہے, پوری آیتوں میں جو شروع سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اس کے اندر سے چند چیزیں ہمارے سامنے. اور وہ کیا ہے کہ غل عرب لوگ کیسے باندھتے تھے. یہ جو اغلال انفی, آپ اگر لفظوں پر غور کریں نا, ان نجال نفی آناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. عرب لوگ ہاتھوں کو گردن پر باندھ دیتے تھے. یہ دیکھیے گا, اگر آپ میرے ہاتھوں کی پوزیشن, کسی کو باندھنا ہوتا تھا تو اس کے یہ جو ہاتھ ہے نا, اس کو یوں کرتے, دونوں ہاتھ پکڑ کے ادھر اور ادھر پٹی باندھ دیتے تھے. تو اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا, گردن اوپر چلی جاتی تھی, ہاتھ جو تھے وہ پیچھے نہیں ہو پاتے تھے. کتنی اذیت کی حالت ہے. ہر وہ بندہ جو کسی بھی قسم کے شک یا تعصب میں نا, وہ اسی طرح کی تکلیف میں. بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں, فلاں اس کے خلاف یہ بول رہا ہے وہ بول رہا ہے, میں کہتی ہوں اس کو تو اور زیادہ بولنے کا حق ہے, وہ تو پتہ نہیں کتنا برداشت کر رہا ہے, کیونکہ اندر گرج ہے نا. تو یہ گرج جو ہے غل اور غل کی طرف سے. تو غل کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو گردن تک پہنچا کر گردن کے ساتھ جکڑ بند کرنے کو. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز دیکھیے, یہ جو آئے نا فاؤ شی نہ ہوں, تو غشیت جو ہے نا, یہ آنکھ کی ایک بیماری ہے. آنکھ کی بیماری ہے جو انسان کو نبینا کر دیتی ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور ایمان اور ان کے درمیان چاروں طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے, آگے سے پیچھے سے سائڈ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. ان آیت کے بارے میں ایک واقعہ سن لیجیے. ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے کہا, اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں تو یوں کروں گا یوں کروں گا, یعنی آپ کو نقصان دوں گا. اس پر آیتیں اتری. لوگ اسے کہتے تھے یہ ہے محمد, لیکن اسے دکھائی نہیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پوچھتا تھا کہاں ہے کہاں ہے. ایک مرتبہ اس نے ایک وجبے میں کہا کہ یہ دیکھو, کہتا ہے کہ اگر تم اس ایک مرتبہ اس نے ایک مجمع میں کہا کہ یہ دیکھو, کہتا ہے کہ اگر تم اس کی تابع داری کرو گے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جیو گے, اور اگر تم اس کے خلاف ہوگے تو یہاں ذلت کی موت مارے جاؤ گے اور وہاں عذابوں میں گرفتار ہوگے, یعنی آپ کے خلاف کے لوگوں کو. آج آنے تو دو اس کو. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی مٹھی میں خاک تھی. آپ ابتدان سورت یاسین سے لے کر, یعنی ابتدائے سورت یاسین سے لے کے لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ نے سب پنتا کر دیا اور آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے, اور ان بدبختوں کا گروہ جو آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا. اس کے بعد ایک صاحب گھر سے نکلے, ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے گھیرا ڈالے کھڑے ہو. انہوں نے کہا کہ محمد کے انتظار میں صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ ہجرت کی رات کی بات ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. آج اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس نے کہا واہ واہ, وہ تو گئے بھی اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے, یقین نہ ہو تو اپنے سر جھاڑو. اب جو سر جھاڑے تو واقعی خاک نکلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کی یہ بات دہرائی گئی تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا, پھر واقع میری تابع داری ان کے لیے دونوں جہان کی عزت کا باعث ہے اور میری نافرمانی ان کے لیے عزت کا سبب ہے, ان پر مہر لگ چکی. اور یہی بات سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہی تھی, اور ان الذین حقت علیہم, یعنی ابو جہل اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بات خاص طور پہ آئی ہے. اور عام طور پہ تو ہر سندے کے لیے جو قرآن سے یا ہدایت سے دور رہے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا. یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے لیے چن لے. یہاں پہ ہم بریک لیں گے نماز کی اور کھانے کی ان شاء اللہ. یہ آیتیں بہت ہی خوبصورت ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. بریک کے بعد 20 منٹ کی کوشش کیجیے, جلدی سے بریک سمیٹ لیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اذان چلا دیجیے. جن کو نماز نہیں ہے وہ لوگ کھانا لے سکتے ہیں, باقی جلدی سے کر لیجیے تاکہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہیں.